السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وعداء اللہ من یوم عداوتہم الى یوم لقاء اللہ. اما بعد، فقال الامام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام رجل من اہل قوم یدعو الناس الى الحق یجتمع معاہ قوم کزبر الحدید لا تزلهم الرياح العواصف ولا يملون من الحرب ولا يجبنون وعلى الله يتوكلون والعاقبة للمتقين. درود پڑھیے محمد و آل محمد. امام راحل خمینی کبیر بت شکن زمان حضرت روح اللہ کا 22واں سالانہ یوم رحلت آپ مومنین کرام و حاضرین گرامی و تمام پیروان راہ امامت و ولایت کو تسلیت و تعزیت عرض ہے. شکر گزار ہیں بارگاہ خدا میں اس توفیق پر کہ اس شہر میں مومنین کے اس اجتماع میں اور اس باشکو محفل میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب ہوئی ہے، اور اس عظیم رہبر اور پیشوا کے افکار کے متعلق کچھ کہنے کی فرصت ملی ہے. بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ انشاءاللہ پروردگار مزید توفیق عطا فرمائے کہ اس حاصلہ فرصت سے ہم بخوبی استفادہ کر سکیں، و ساتھ ہی سپاس و تشکر ان عزیزوں کا جنہوں نے یہ فرصت فراہم کی ہے، زحمت کی ہے، کوشش کی ہے، یہ مجلس برپا کی ہے، اور اس عظیم مناسبت کو اس شہر میں احیاء کیا ہے. آپ کی خدمت میں میں نے ایک حدیث کا ایک حصہ اور ٹکڑا سرنامہ سخن قرار دیا ہے. یہ روایت حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے مروی ہے، جو کئی کتب روایات و احادیث میں موجود ہے. اس کے مطابق امام ہفتم فرماتے ہیں کہ بعد میں ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں اہل قم میں سے ایک مرد قیام کرے گا، رجل من اہل قوم، اہلیان قوم میں سے ایک مرد قیام کرے گا. یہ مرد کا لفظ بعض جگہ پر جو استعمال ہوا ہے اس کے خاص معنی ہے. اس مرد سے مراد میل نہیں ہے، فی میل کے مقابلے میں نر نہیں ہے اس سے مراد، بلکہ یہ خاص دینی اصطلاح ہے. مرد سے مراد امیر المومنین علیہ السلام کا کلام نہج البلاغہ میں اگر مشاہدہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ مرد آئمہ کیا مراد لیتے تھے. مرد کہہ کر، رجل کہہ کر حضرت نے کوفہ کے اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے خطبہ دیا، اور انہیں یوں خطاب کیا کہ یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے مردوں سے ملتی جلتی شکلوں اور چہروں اور نامردوں، یعنی تمہارے چہرے مردوں والے ہیں لیکن تمہاری صفات مردانہ نہیں ہیں، تمہارے اندر کوئی گوہر مردانگی اور جوہر مردانگی موجود نہیں ہے، یعنی تمہارے اندر شجاعت نہیں ہے، تمہارے اندر غیرت نہیں ہے، تمہارے اندر حمیت نہیں ہے، جرأت نہیں ہے، جسارت نہیں ہے، بزدلی ہے تمہارے اندر۔ لہذا قرآن مجید میں بھی بعض آیات میں مرد کو اسی تناظر میں استعمال کیا گیا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیہ، مومنین میں سے کچھ مرد ہیں، اس سے مراد یہ نہیں کہ کچھ خواتین ہیں، عورتیں ہیں، بلکہ مردوں ہی کی دو قسمیں کی جا رہی ہیں، خواتین کے مقابلے میں ان کی دو قسمیں کی جا رہی ہیں۔ مومنین مذکر ہی کا صیغہ استعمال ہوا ہے، مذکر کی دو قسمیں ہیں، ان مذکر مومنین میں سے کچھ مرد ہیں اور اس کے مقابلے میں کچھ نامرد ہیں۔ لہذا معصوم نے یہ فرمایا امام علیہ السلام نے کہ رجل من اہل قم، ایک مرد اٹھے گا اہل قم میں سے، قیام کرے گا اور اس کا ساتھ ایک قوم دے گی، وہ قوم جو حق کو بخوبی پہچانتی ہوگی، یہ حق کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا اور وہ قوم اس کی آواز پر لبیک کہے گی جو حق کی معرفت رکھتی ہے، خدا نے اس قوم کو بصیرت عطا کی ہے۔ اور پھر دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ یہ قوم جو اس مرد اہل قوم کے گرد اکٹھے ہوں گے، کزبر الحدید، یہ آہنی لوگ ہوں گے، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوں گے، فولادی ارادوں والے لوگ ہوں گے، پختہ عزم ہوں گے، اتنے پختہ عزم ہوں گے آہنی و فولادی ان کے کہ تند و تیز ہوائیں اور آندھیاں اور طوفان ان کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکیں گے، ان کے ارادوں میں تزلزل پیدا نہیں کر سکیں گے، ان کے عزم ضعیف اور سست نہیں قرار دے سکیں گے، ایسی قوم اس مرد کے ساتھ اٹھے گی۔ اور پھر فرمایا کہ یہ وہ قوم ہوگی کہ لا یملون من الحرب، یہ ہرگز تھکیں گے نہیں، ملال نہیں آئے گا، خستہ نہیں ہوں گے۔ اور فرمایا کہ یہ وہ قوم ہے جو کسی میدان میں بزدلی نہیں دکھائیں گے، بزدل نہیں ہوں گے اس مرد کے ساتھ، جو بھی اس کے ساتھ آئیں گے وہ شجاع، دلیر اور نڈر ہوں گے، ایسی قوم اس اہل قوم رجل کا ساتھ دے گی۔ اور پھر یہ فرمایا کہ ان کی صفت یہ ہوگی کہ یہ فقط اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوں گے اور اللہ کے علاوہ کسی پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کرتے ہوں گے۔ عزیزان، یہ روایت جو امام ہفتم سے منقول ہے کتب روایات میں، اس کو اگر ہم دیکھیں، غور کریں، تو اس ساری صفات اس رجل اہل قوم پر جو منطبق ہوتی ہیں، وہ آج کے زمانے میں رجل قوم آ چکا ہے۔ علامہ اقبال نے اس مکتب کو اس طرح سے مدرسوں میں بیٹھ کر یا مجالس میں نہیں پڑھا تھا تشیع کو، لیکن جو کچھ معصومین نے روایات میں بیان فرمایا ہے، اقبال نے اس کو ترجمہ کر کے اپنے اشعار میں بیان کر دیا ہے۔ اقبال نے اسی روایت کا ترجمہ کیا ہے اپنے فارسی شعر کے اندر۔ اقبال کی اکثر شاعری یا قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے یا روایات معصومین و روایات نبوی کا ترجمہ ہے، اکثر شاعری ان کی۔ اور اگر میں کہوں کہ مبالغہ نہیں ہے کہ کربلا کا حقیقی ترجمان بر صغیر میں اقبال ہے، اور اس کے علاوہ بر صغیر میں کوئی کربلا و حسین کو نہیں پہچان سکا، تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں کیا ہے میں نے، چونکہ ہم خود اقبال سے بھی اجنبی ہیں، بیگانہ ہیں، ہم نے کربلا و سید الشہداء و عاشورہ پیشاوروں سے سنا ہے جو معاوضہ لے کر حسین حسین کرتے ہیں، معاوضہ نہ دو نہ حسن کا نام لیتے ہیں نہ حسین کا نام لیتے ہیں، معاوضہ دو جس کا تذکرہ مرضی ہے ان سے کروا لو۔ ظاہر ہے جو معاوضہ لے کر حسن و حسین کا تذکرہ کرتا ہے، انہیں نہ حقیقت حسن معلوم ہے نہ حقیقت حسین معلوم ہے۔ لہذا اقبال نے جس طرح سے حقیقت کو سمجھا اور پیش کیا ہے وہ اقبال ہی کا خاصہ ہے اور اقبال ہی کا مقام ہے. یہ اقبال نے ترجمہ کیا اس روایت کا, روایت شیعوں کے امام ہفتم کی ہے, معلوم نہیں چکوال میں پہلے سنی گئی ہے یا نہیں, یہ پہلی دفعہ سنی ہے آپ نے, لیکن بہت ساری جگہوں پر نہیں سنائی گئی لوگوں کو یہ روایت. حتیٰ خود قم میں جو بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے حدیث شناس, انہوں نے بھی اس روایت کو نہیں سنا یا نہیں پڑھا, نظروں سے گزرتی ہے لیکن فوراً ورق الٹ دیتے ہیں. جس طرح سے اہل بیت کے فضائل کے بارے میں جو صفحہ کسی کتاب میں آ جاتا ہے اس کو پڑھے بغیر الٹ دیتے ہیں بعض لوگ, اور نہ پڑھتے ہیں نہ اسے بیان کرتے ہیں, اسی طرح یہ حدیث بھی بعض پڑھتے ہیں اور اسے بیان نہیں کرتے, ورق الٹ دیتے ہیں, ذکر نہیں کرتے. معلوم نہیں اقبال کی نظروں میں کیسے آ گئی یہ حدیث. اقبال نے اپنے فارسی نظم میں ایک نظم یہی لکھی ہے, اس کا عنوان یہی ہے جوانان عجم. اقبال کے فارسی کلام میں جوانان عجم کے نام سے ایک شعر ہے, پوری نظم ہے, شروع یہاں سے ہوتی ہے. ہمچو لالے سوزم در خیابان شما, اے جوانان عجم جان منو جان شما. اس کے انتہا و اختتام جا کر اقبال اس شعر پر کرتے ہیں کہ می رسد ماردی کہ زنجیر غلامان شکند. میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک مرد آ رہا ہے, می رسد مردی کہ زنجیر غلامان شکند, دیدم من این را از روزن دیوار زندان شما. ایرانی جوانوں کو خطاب کر کے اقبال کہتے ہیں کہ اے زندان محرومیت و غلامی میں جکڑے ہوئے جوانوں, انقریب ایک مرد میں دیکھ رہا ہوں آ رہا ہے تمہاری طرف, اور وہ آ کر تمہارے پاؤں سے زنجیر غلامی کی توڑ دے گا اور کھول لے گا اور تمہیں آزاد کر دے گا. میں دیکھ رہا ہوں وہ مرد آ رہا ہے. وہ کہاں سے دیکھا میں نے؟ کہا جس زندان میں, جس جیل میں تم قید ہو اس زندان کی دیوار کے سوراخ سے دیکھا ہے میں نے کہ وہ مرد آ رہا ہے. اب اس روایت کو توجہ کریں اور اقبال کے شعر کو توجہ کریں. امام ہفتم فرماتے رجل من اہل قم, اہل قم میں سے ایک مرد قیام کرے گا, لوگوں کو حق کی دعوت دے گا, اور ایک اہانی و فولادی قوم اس کے ساتھ آ کر اکٹھی ہو جائے گی کہ پوری دنیا مل کر جن کو اپنے موقف سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرے گی, یہ قوم لاکھوں شہید پیش کرے گی لیکن ایک انچ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی. عزیزان اس ہستی کا ذکر اور اس کی شناخت ہمارے لیے ضروری ہے. یہ سلسلہ مجالس جو امام راحل کے یوم رحلت کی مناسبت سے برپا ہیں, پورے ملک کے اندر بعض شہروں میں البتہ توفیق ہے حاضر ہونے کی, موضوع جو آپ کی خدمت میں بھی عرض کرنا ہے اور پہلے والی مجالس میں عرض ہوا ہے وہ ہے عصر امام خمینی. عصر امام خمینی, عصر یعنی زمانہ, امام خمینی کا زمانہ, یہ کیا زمانہ ہے؟ اس کی شناخت کی ضرورت ہے, ہر قوم کو ضرورت ہے, ہر ملت کو, اور خصوصاً ملت پاکستان کو, پاکستان کے شیعہ کو ضرورت ہے, پاکستان کے سنی کو ضرورت ہے, پاکستان کے غیر مسلم کو بھی ضرورت ہے کہ وہ عصر امام خمینی سے آشنا ہو. چونکہ پاکستان آج جس بھنور میں اور جس دلدل میں گر چکا ہے اور غرق ہو رہا ہے, اس دلدل سے نجات اس کو فقط راہ امام خمینی نجات دلا سکتی ہے, اور اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. وہ راستے جتنے ہم سنتے ہیں میڈیا پر, ٹی وی پر اور دیگر جگہوں پر, وہ سارے ہلاکت کے راستے ہیں, نجات کے راستے نہیں ہیں, وہ تباہی کے راستے ہیں. اور ان کو آزما کے دیکھ لیا ہے کہ جتنا ان راستوں پر آگے بڑھے ہیں اتنا تباہی کی طرف آگے بڑھے ہیں, اور مزید ان راستوں میں جو قدم اٹھائے گئے مزید تباہی اور ہلاکت کی طرف جائیں گے ہم. اور آج پاکستانی قوم و ملت جہاں کھڑی ہے, ہمیں چونکہ مشکلات میں ڈال دیا گیا ہے, روزمرہ مشکلات میں, بجلی نہیں دیتے ہمیں, چینی نہیں ملتی ہمیں, چینی ملتی ہے پتی غائب ہو جاتی ہے, پتی ملتی ہے دودھ غائب ہو جاتا ہے, دودھ ملتا ہے گیس غائب ہو جاتی ہے, ہماری چائے ہی نہیں بنتی, چائے کے سارے آئٹم پورے ہی نہیں ہوتے, لہذا اس قوم کو یہ فرصت ہی نہیں ہے یہ غور کرنے کے لیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، چائے بنے چائے پی کے پھر یہ سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ لہذا کبھی بجلی نہیں ہوتی، کبھی گیس نہیں ہوتی، کبھی چینی نہیں ہوتی، کبھی پتی نہیں ہوتی، یہ جان بوجھ کر ان مشکلات روزمرہ میں اس قوم کو ڈالا گیا ہے تاکہ یہ روزمرہ کی مشکلات میں مشغول رہے، مصروف رہے، اور اپنے اصلی المیہ کی طرف توجہ نہ ہو اس کی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض بیمار جو بڑی مہلک بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں کہ خدا سب بیماروں کو شفا دے، بعض لوگ جاتے ہیں ان کی عیادت کے لیے، اس کے درد کو بلانے کے لیے اسے باتوں میں لگا دیتے ہیں، مشغول کرتے ہیں تاکہ تھوڑی دیر غم غلط ہو اس کا، غم غلط کرنے کے لیے یعنی توجہ ہٹائی جاتی ہے اس کی کہ تھوڑی دیر کے لیے کسی اور موضوع پہ غور کرے، بیماری کی طرف توجہ نہ کرے، درد کی طرف، مرض کی طرف توجہ نہ کرے، تاکہ ذرا اس کو تسکین ہو جائے، چند لمحے آسودہ و سکون کے گزارے۔ یہی قوم، یہی حال ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ میڈیا مسلسل پاکستانی قوم کی توجہ اصلی مسئلے سے ہٹانے کی طرف لگا ہوا ہے، سیاسی پارٹیاں یہی کام کر رہی ہیں، آج دن نان ایشوز اٹھا کر اصل المیہ کچھ اور ہے، دھرنا کسی اور چیز کے لیے دے دیتے ہیں۔ یہ کیوں دھرنا دیتے ہیں اس کام کے لیے؟ تاکہ تھوڑی دیر کے لیے توجہ بٹ جائے، ان کی توجہ ہٹ جائے، ان کی مشغول ہو جائے یہ قوم، اور اسے اصل المیہ کا احساس نہ ہو، اصل الجھن کا احساس نہ ہو۔ اور اصل الجھن عزیزان وہ غلط راہوں پر چل کر ان 50-60 سالوں میں ہم جو ابھی بالکل سر تک پہنچ چکے ہیں، دلدل کے اندر دھنس چکے ہیں اور غرق ہونے کے قریب ہیں، وہ اصل المیہ ہے ہمارا، وہی المیہ جو پورے جہان اسلام میں ہر ملت کا ہے، مسلمان قوم کا۔ امام خمینی نے آ کر اس زمانے میں اسلامی ملتوں کو بیدار کیا، آگاہ کیا، توجہ دلائی کہ یہ دلدل جس میں تمہیں حکمرانوں نے، جس میں تمہیں استکباری و استعماری مہروں نے اور نام نہاد مذہبی پیشوائیت نے، نام نہاد مذہبی لیڈرشپ نے جس میں تمہیں ڈال دیا ہے، غرق کر دیا ہے، اس سے نکلنے کا راستہ تمہارے پاس یہی ہے، قرآنی راستہ، اسلامی راستہ، محمدی راستہ، الہی راستہ، اور امام خمینی کے فرمان کے مطابق عاشورائی اور کربلائی راستہ۔ اور یہ وہ راستہ ہے جو یونی کے فقط ایک مشورے کے طور پر امام ان کو دے رہے ہیں یا ایک مفروضہ بتا رہے ہیں۔ مفروضوں سے امتیں نجات نہیں پا سکتی، مفروضے کسی قوم کے کام نہیں آتے۔ امام نے وہ راستہ امتوں کو بتایا جسے پہلے خود آزمایا، آزما کے اس سے نتیجہ لیا، ایک ڈوبتی قوم کی ناؤ کو نکال کر اس کو ساحل نجات تک پہنچا کر پھر دوسری قوموں کو بتایا کہ تمہاری نجات کا راستہ یہ ہے۔ سب کو بتایا، عرب کو بتایا، عجم کو بتایا، ہر ایک کو بتایا، فلسطینیوں کو بتایا کہ تم جن راہوں پر جا رہے ہو وہ سب ہلاکت کے راستے ہیں، نجات کا راستہ عاشورہ و کربلا کا راستہ ہے۔ لہذا آپ دیکھیں فلسطین جو فراموشی کے قریب جا پہنچ چکا تھا، ایک دفعہ پھر فلسطین کو زندہ کیا امام راحل نے۔ کب زندہ کیا؟ کہ جب فلسطینیوں نے نام نہاد کمانڈو سے منہ پھیرا، کاغذی کمانڈو، افسانوی کمانڈو جو کہانیوں کے اندر کمانڈو بنے ہوئے تھے، ان کمانڈو سے راستہ پھیرا، ان حزبوں سے اپنا منہ موڑا، ان تنظیموں سے رخ موڑا اور کربلا و عاشورہ کی طرف اپنا رخ کیا، آج ملت فلسطین دوبارہ امیدوار ہوئی ہے فلسطین کی آزادی کے لیے۔ آج دیکھیں خود باتیں کر رہے ہیں، آپ نے چند روز پہلے اس شیطان اکبر کے پریزیڈنٹ کا بیان سنا، اس نے کہا کہ 1967 کی سرحدوں پر اسرائیل واپس چلا جائے۔ امریکہ کا پریزیڈنٹ یہ اصرار کر رہا ہے کہ اسرائیل واپس 1967 کی سرحدوں پر واپس چلا جائے۔ اسرائیل کہہ رہا ہے ہم نے نہیں جانا، لیکن وہ اصرار کر رہے ہیں کہ آپ کو وہاں پر جانا ہوگا۔ کیوں یہ اصرار کر رہے ہیں وہاں پر جانا ہوگا؟ چونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ آج فلسطین نامی ریاست بنائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور یہ کیوں بنانا ضروری ہے؟ اس لیے بنانا ضروری نہیں ہے کہ الفتح جیسی تنظیم ہے، یاسر عرفات جیسے کمانڈو ہیں، یا جو عباس محمود عباس جیسے لوگ وہاں پر موجود ہیں نا، ان کی وجہ سے نہیں مجبور ہیں، بلکہ یہ مجبور ہے حماس کی وجہ سے، چونکہ سرزمین فلسطین پر حماس موجود ہے اور حماس فرزند فکر امام خمینی ہے. یہ راہ اس قدر مجرب راستہ ہے، اس قدر کامیاب راستہ ہے کہ ڈوبتی قومیں بھی اگر اس کا سہارا لیں، انہیں نجات کا ساحل نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. پاکستان کی امید عزیزان یہی ہے. پاکستانیوں کو دو غلط راستوں میں ڈالا گیا ہے، یہ ہمیشہ رہا ہے بشر کے ساتھ المیہ، خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ و مخصوصاً تشیعوں کے ساتھ یہ المیہ رہا ہے. پوری دنیا میں، پوری تاریخ تشیع بھری ہوئی ہے کہ دو غلط راستے اس کے سامنے رکھ کر اور اسے کہا جاتا ہے کہ ان دو میں سے ایک چن لو، تم یا ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ. تم ہمیشہ یوں ہوا ہے، دو غلط راستوں میں سے ایک غلط راستے کے انتخاب پر ہمیں مجبور کیا گیا ہے، اور ہمیں بھی یہی لگا ہے کہ یہی دو راستے ہیں، ان کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. ہمیشہ یوں ہوا ہے، نظریاتی طور پر بھی ایسے ہوا، مذہبی اعتقادی طور پر بھی ایسے ہوا، عملی لحاظ سے بھی ایسے ہوا، سیاسی میدان میں بھی ایسے ہوا، سماجی میدان میں بھی ایسے ہوا. قوم کو دو غلط راہوں پہ لا کر، دو راہے پر لا کر جہاں سے دونوں غلط راستے نکلتے ہیں، تباہی کے راستے نکلتے ہیں، وہاں لا کر کھڑا کر کے پھر اس قوم سے کہا گیا ان دونوں میں سے ایک راستہ چن لو. آدھی قوم ایک غلط راستے پر چل پڑی، دوسری آدھی قوم دوسرے غلط راستے پر چل پڑی، اور دونوں غلط راستوں پر چل کر آپس میں نبرد بھی کرنے لگے. اس غلط راستے پہ چلنے والے انہیں کہہ رہے تھے تم غلطی پہ جا رہے ہو، اور اس غلط راستے پہ چلنے والے انہیں کہہ رہے ہیں تم غلطی پہ جا رہے ہو، اور ایک دوسرے کو کنڈم کرنے میں، ایک دوسرے کی مذمت کرنے میں، ایک دوسرے کی سرزنش کرنے میں، ایک دوسرے کو پسپا کرنے میں، شکست دینے میں ساری توانائیاں اپنی ضائع کر دیتے ہیں. لیکن دونوں گروہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم دونوں ہی غلط جا رہے ہیں، اور حقیقت ایک تیسرا راستہ ہے. یہ حدیث آپ نے کثرت سے سنی ہوگی، لیکن کبھی اس کو اس تناظر میں شاید غور نہیں کیا ہوگا یا کم غور کیا ہوگا. حضرت امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں اعتقادی لحاظ سے دو غلط راستے قوم کے سامنے رکھے گئے، دو غلط اعتقاد، اور پوری امت مسلمہ کو ان دو راستوں کے درمیان لا کے کھڑا کر کے کہا گیا کہ آپ ان میں سے کوئی ایک انتخاب کر لو. ایک جبر اور ایک تفویض. جبر کا مطلب یعنی انسان جو کچھ کرتا ہے انسان نہیں کرتا، خدا کرتا ہے. تفویض کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے انسان کرتا ہے، خدا کا اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے. یعنی انسان کے عمل سے خدا کا کوئی رابطہ نہیں ہے، انسان کرتا ہے سب کچھ جو کرتا ہے. دوسرے گروہ کا نظریہ تھا کہ نہ خیر، جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے، انسان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دو نظریے تھے، دونوں غلط، دونوں غلط نظریے. لیکن اس طرح سے دو نظری غلط راستوں کو قوم کے سامنے رکھا گیا کہ صرف دو راستے نظر آئے ان کو کہ ان میں سے ایک پر چلنا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ جبر ٹھیک ہے، چونکہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ انسان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، چونکہ تقدیر اور قسمت انسان کی ازل سے خدا نے لکھ دی ہے، پیشانی میں لکھا ہوا ہم لے کر آتے ہیں. کسی نے مجرم بننا ہے، کسی نے مومن بننا ہے، کسی نے فاسق بننا ہے، کسی نے امیر بننا ہے، کسی نے غریب بننا ہے، کسی نے مالدار بننا ہے، کسی نے فقیر و محروم بننا ہے. جو جس جگہ پر جا رہا ہے یہ قسمت لے کر آیا ہے، قسمت و تقدیر لے کر آیا ہے، تقدیر کی راہوں پر جا رہا ہے، مجبور ہے. آج بھی شاید، اور شاید اس مجلس میں بھی ایسے لوگ ہوں جو اسی چیز کو مانتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، ہم جب پیدا ہوتے ہیں اپنی تقدیر لے کر پیدا ہوتے ہیں اور تقدیر کے اوپر مجبوری راستے پر جا رہے ہیں. ممکن ہے ہوں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تقدیر کا یہی معنی سمجھتے ہوں. یہ ایک غلط راستہ تھا، ایک غلط راستہ ان کو یہ بتایا گیا کہ نہ انسان جو کچھ کرتا ہے انسان ہی کرتا ہے، خدا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ربط نہیں ہے خدا کا انسان کے عمل سے. جو بابصیرت لوگ تھے جنہیں معلوم تھا یہ ان دونوں راستوں سے غلطی کی بو آ رہی ہے، جن کی حس شامہ تیز تھی، جن کی بصیرت کام کر رہی تھی. بعض اوقات کہتے ہیں نا، جیسے اردو میں یا پنجابی میں ایک محاورہ استعمال کیا جاتا ہے نا، مت ماری جانا، کہتے ہیں فلاں کی مت ماری گئی. مت ماری جانا یعنی اس کی عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے, اس کی فکر نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے, اس کے شعور نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. مات مار قوم ہے, ایک بزرگ کے بقول انہوں نے کہا یہ قوم مات مار قوم ہے, اس کی عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. لیکن جب بعضوں کی مت ماری ہوئی ہوتی ہے, کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی مت کام کر رہی ہوتی ہے, عقل کام کر رہی ہوتی ہے. وہ جن کی عقل کام کر رہی تھی انہیں بو آ رہی تھی, ظاہر ہے جہاں بدبو ہو وہاں بدبو آتی ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جنہیں بدبو کی جگہ بھی خوشبو آتی ہے. جنگ جمل میں وہ لوگ جو لے کر آئے تھے ام المومنین کو, جس اونٹ پر بٹھا کر لائے تھے عسکر پر, وہ اونٹ وہ لید اس کی اٹھاتے تھے پیروان شتر, اور لے کر وہ لید سونگتے تھے اور ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اونٹ کی لید سے کہتے تھے اس سے امبر و مشک کی خوشبو آتی ہے اس سے. اب آپ سونگیں اونٹ کی لید سے بدبو آتی ہے, خوشبو نہیں آتی. لیکن جب مت ماری جائے, عقل کام کرنا چھوڑ دے, بصیرت کام کرنا چھوڑ دے, تو اونٹ کی لید سے انسان کو خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. جہاں سے بدبو آتی ہے بدبو آتی ہے. صحیح و سالم انسان وہ ہے جس کو گندی جگہ سے بدبو آئے اور جس کو پھول سے خوشبو آئے. جس کو پھولوں سے بدبو آئے, جس کو نالیوں سے خوشبو آئے, وہ اپنا معائنہ کروائے, وہ اپنے آپ کو بیلنس کروائے. وہ خوشبو کی جگہ بدبو اس کو آتی ہے, بدبو کی جگہ خوشبو آتی ہے. مولانا روم نے ایک ایسے ہی بدحال آدمی کا ذکر کیا کہ وہ جو چمڑے کا کام کرتے ہیں, چمڑے کا چونکہ بدبو زیادہ ہوتی ہے, چمڑا رنگنے کا کام یا چمڑا پروسیس, چمڑے کا جو پروسیس ہوتا ہے اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں, تو چمڑے کو بدبو کی حالت تک پہنچانا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اگلے اس کے مراحل طے کرتے ہیں, اس کے پروڈکٹس بناتے ہیں. مولانا روم نے ذکر کیا کہ ایک شخص جو چمڑے کا کام کرتا تھا, یہ عطاروں کے بازار میں چلا گیا, عطر عطر جہاں بکتا تھا, خوشبوئیں, جو ہی خوشبو اس کی ناک میں پڑی یہ بے ہوش ہو گیا, وہاں پر گر گیا. لوگوں نے سمجھا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا, شوگر اس کی لو ہو گئی یا کچھ اور ہو گیا. کوئی پانی پلانے لگا, کوئی ہتھیلیاں ملنے لگا, کوئی اس کو کیا مالش کرنے لگا, ہوش میں نہیں آ رہا تھا. اس کا بھائی قریب سے آیا, اس نے آ کر دیکھا کہ یہ بے ہوش پڑا ہے. اس نے کہا لوگوں سے کہ ہٹ جاؤ, اس کا نسخہ میرے پاس ہے. اس کی جیب میں بدبودار چمڑا تھا, وہ اس نے نکال کے ناک سے لگایا, اٹھ کے بیٹھ گیا. وہ اس نے بتایا یہ خوشبو کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہے, چونکہ ساری عمر اس نے بدبو میں گزاری ہے. ساری عمر جو بدبو میں گزارے, جب خوشبو اس کے مشام تک پہنچتی ہے برداشت نہیں کر سکتا. لیکن صحیح و سالم انسان جس کو بدبودار چیز سے بدبو محسوس ہو, جس کو خوشبودار چیز سے خوشبو محسوس ہو, وہ سالم انسان ہے. لہذا کچھ لوگ آئے امام علیہ السلام کی خدمت میں اور آ کر کہا کہ ہمیں دونوں راستوں سے بدبو آ رہی ہے, دونوں راستوں سے بدبو آ رہی ہے. یہی بصیرت ہے, امام یہی فرماتے ہیں. امام ششم کا فرمانا ہے کہ لوگ اپنی دنیا میں بڑے زیرک اور چالاک ہوتے ہیں, یہی جو دنیا میں چالاک ہیں دین میں سادہ لو اور دین میں انتہائی سادہ بن جاتے ہیں. اگر ان کی دکان پہ جاؤ, ایک آنا کم کروانا جو نہیں کرتے, انہیں پتہ ہے کہ خسارہ ہے, لیکن دین میں آ کر ان کو بے شک گمراہی بتا دو, یہ چپ کر کے سر دھنتے رہتے ہیں, یعنی اس کو پتہ چلتا ہے یہ خسارہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ جب لوگ دین میں چالاک ہوں, جب لوگ دنیا میں چالاک ہوں اور دین میں ناسمجھ اور دین میں احمق و سادہ لو بن جائیں, ان لوگوں کو گمراہی سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. اس وقت گمراہی سے بچیں گے کہ جس طرح اپنی دنیا میں چالاک ہیں, اس طرح اپنے دین میں بھی چالاک ہوں, اپنے دین میں بھی ہوشیار ہوں. اپنی زمین ایک فٹ کسی کو قبضہ کرنے نہیں دیتے, لیکن ان کے مذہب میں کوئی کوسوں اندر داخل ہو جاتا ہے اس کو نہیں روکتے. اپنے گھروں کا دروازہ بند رکھتے ہیں, وہاں نامحرم کو نہیں آنے دیتے, لیکن دین کا دروازہ بند نہیں رکھتے, نامحرم کو بھی دین کے اندر آنے دیتے ہیں. دین کے اندر سادہ لو بن جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا, ہم تو سمجھتے تھے یہ تو مولانا ہے, یہ تو دیندار آدمی ہے, یہ تو مذہبی آدمی ہے. خب آپ دکان پہ اس کو نہیں, دین کے دھوکے میں نہیں آئے, وہاں داڑھی کے دھوکے میں نہیں آئے دکان پہ. اگر کوئی داڑھی والا جائے اس کے دھوکے میں نہیں آتے. ایک دفعہ جاتے ہوئے وہاں حوضے میں جب پڑھتے تھے وہاں سے تو کوئٹہ سے جاتے ہوئے ایک دکاندار سے شیعہ تھا مومن اس سے پتی خریدی. بعد میں وہیں اسی شہر میں تبلیغ کی غرض سے جانا ہوا, وہ مومن آیا میرے پاس آ کر کہنے لگا جی میں آپ کو پہچانتا ہوں, آپ چند سال پہلے آئے تھے میری دکان پر, آپ نے مجھ سے پتی خریدی تھی. میں نے کہا میں تو ڈھونڈ رہا تھا اس شخص کو جس سے میں نے پتی خریدی, آپ اچھا ہوا مل گئے. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا وہ پتی تھی جو تم نے مجھے دی. کہنے لگا حقیقت بتاؤں وہ پتی نہیں تھی, وہ چنے کے چھلکے تھے ان پہ رنگ چڑھا ہوا تھا. میں نے کہا شریف آدمی تو کیوں بیچی مجھے؟ کہتے ہیں کاروبار ہے ہمارا, کاروبار ہے. ابھی میں نے ممبر پہ آپ کو دیکھا مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ یہ تو اپنے ہی مولانا کو ہم نے دھوکہ دے دیا. کہا معافی مانگنے آیا ہوں اور تلافی کرنے آیا ہوں. میں نے کہا اب آپ سے نہیں لینی, آپ تلافی بھی کرو گے وہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی رنگ چڑھا ہوگا. وہاں پر مولانا سے دھوکہ نہیں کھایا, مولانا کو دھوکہ دے دیا. لیکن جب ممبر پہ آ بیٹھتا ہے وہاں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. وہاں جو بات منہ سے نکالے کہتے ہیں عین دین بیان کر رہا ہے. وہاں بافراست نہیں ہوتے, وہاں بدبو نہیں آتی. مومن زیرک ہونا چاہیے. مومن کی صفات جو ائمہ معصومین نے ذکر فرمائی ہیں, مومن کے لیے فقط داڑھی مونچھ ہونا کافی نہیں ہے, مومن کے لیے بصیرت ہونا ضروری ہے. بصیرت اس لیے کہتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو نور خدا سے دیکھتا ہے. مومن کیس ہوتا ہے, مومن بافراست ہوتا ہے, مومن زیرک ہوتا ہے. مومن کے چاروں پانچوں حصے کام کر رہی ہوتی ہیں, اسے معلوم ہو جاتا ہے. جس طرح مومن کو گرمی لگتی ہے اسی طرح اس کو گمراہی کا بھی احساس ہو جاتا ہے کہ یہاں پر گمراہی موجود ہے. وہ مومن کیسا ہے جس کو یہی پتہ نہ چلے کہ یہ باتوں سے گمراہی کی بو آ رہی ہے. وہ اصحاب بابصیرت امام صادق وہ آئے امام علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کرنے لگے مولا ہمیں ان دونوں باتوں سے بدبو آ رہی ہے, آپ بتائیے حق کیا ہے, جبر یا تفویض؟ امام نے فرمایا لا جبر ولا تفویض بل الامر بین الامرین. یہ بھی غلط راستہ ہے, یہ بھی غلط راستہ ہے. درست راستہ تیسرا راستہ ہے. عزیزان ہمیشہ دو غلط راہوں پر چلنا اور ان میں سے ایک پر چلنا یہ درست کام نہیں ہے, بلکہ دو غلط راہوں میں دونوں کو چھوڑ کر تیسرے درست راستے کی طرف جایا کرو, تیسرے درست راستے کی طرف جاؤ. بارہا ہمارے ساتھ ایسے ہوا, مذہب میں ایسے ہوا, دین میں ایسے ہوا, عقیدے میں ایسے ہوا, سیاست میں ایسے ہوا. یہ سابقہ پریزیڈنٹ آپ کا جرنیل جس کو عدالت نے ابھی بھگوڑا قرار دیا, اس نے قوم کو یہی کہا, قوم کے سامنے دو راستے ہیں. کیا دو راستے ہیں؟ دو راستے یہ ہیں, یا امریکہ کے غلام بن جاؤ یا پھر پتھر کے زمانے میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ, یا پتھر کے زمانے میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ یا غلامی کے لیے تیار ہو جاؤ. قوم نے بھی کہا کہ ٹھیک تو کہہ رہا ہے, یہی دو راستے ہیں ہمارے سامنے, یا پتھر کے زمانے میں چلے جائیں یا پھر غلامی کی طرف چلے جائیں. قوم نے کہا غلامی بہتر ہے, پتھر کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ چونکہ موبائل کے زمانے میں رہنا چاہتے ہیں, ٹیکنالوجی کے زمانے میں رہنا چاہتے ہیں, ہم پتھر کے زمانے میں نہیں لوٹنا چاہتے. لہذا کہا ہم اسی زمانے میں رہیں گے, ٹیکنالوجی اور سائنس کے زمانے میں رہیں گے اور غلامی کے ساتھ رہیں گے. یہ دونوں غلط راستے تھے, دونوں بےہودہ باتیں تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر قوم کے اندر کوئی بابصیرت ہوتا وہ اٹھ کر کہہ دیتا, میڈیا پہ آ کے کہہ دیتا, سیاست میں کہہ دیتا, کسی سیاسی پارٹی کا لیڈر اگر بابصیرت ہوتا وہ اٹھ کے کہہ دیتا, کسی مذہبی جماعت کا رہنما اگر بابصیرت ہوتا وہ اٹھ کے کہہ دیتا. کیا کہہ دیتا؟ کہ امریکہ کی غلامی بھی غلط راستہ ہے, پتھر کے زمانے میں واپس جانا بھی غلط راستہ ہے. درست راستہ تیسرا راستہ ہے. کون سا تیسرا راستہ ہے؟ کہ نہ ہم پتھر کے زمانے میں جانے کے لیے تیار ہیں, نہ ہم غلامی کے لیے تیار ہیں. ہمارے سامنے استقامت کا راستہ ہے, ہمارے سامنے کربلا کا راستہ ہے, ہمارے سامنے عاشورا کا راستہ ہے. کیا نہیں دیکھتے آپ دنیا کے اندر ایسا ملک موجود ہے, ایسی لیڈرشپ موجود ہے, ایسے مذہبی پیشوا موجود ہیں, انہیں بھی یہ دو راستے بتائے گئے کہ یا غلامی یا پتھر کے زمانے میں.
انہوں نے کہا نا ہم پتھر کے زمانے میں نہیں جاتے بلکہ تمہارے جگر پہ علم گاڑ کے تمہارے گردے پہ کھڑے ہو کر ایٹمی طاقت بھی حاصل کریں گے, پتھر کے زمانے میں بھی نہیں جاتے, دنیا کی ایٹمی پاور بھی بنیں گے تمہاری غلامی بھی قبول نہیں کریں گے. کہاں سے سیکھا؟ یہ کون سا مسلک ہے جو وہاں طے ہو رہا ہے؟ یہ امام خمینی کا بتایا ہوا راستہ ہے عزیزان. ہمیں جو دو غلط راستے بتائے گئے ہیں, ایک سراب اور ایک دلدل, دو غلط راستے, ایک سراب اور ایک دلدل. ہماری قوم بٹ چکی ہے, پڑھے لکھے لوگ سراب کے پیچھے جا رہے ہیں اور دیندار دلدل کے پیچھے. وہ خوش ہیں ادھر کچھ ملے گا, یہ خوش ہیں ادھر کچھ ملے گا. سراب, سراب تو جانتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے جی, گرمیوں میں, گرمیوں کا موسم ہے آج کل, دیکھ سکتے ہیں جب آپ نکلیں باہر صحرا میں یا روڈ پر نکلیں تو آپ کو روڈ پر پانی باقاعدہ چمکتا ہوا پانی نظر آتا ہے, بڑا شفاف پانی ہوتا نہیں ہے, جب بھی اس کے قریب جائیں پھر اتنا ہی دور نظر آتا ہے اور پانی کا سایہ نظر آتا ہے, پانی نہیں ہوتا, توہم ہے پانی کا. اس کو کہتے ہیں سراب. دلدل اس کیچڑ والی زمین کو کہتے ہیں جہاں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے اور پانی مٹی سیر ہو جاتی ہے, سیراب ہو جاتی ہے, پانی سے سیراب ہونے کے بعد پانی جذب کرنا چھوڑ دیتی ہے, جذب نہیں ہوتا, پانی اور مٹی مل کر دلدل بناتے ہیں, کیچڑ بناتے ہیں. اس کیچڑ کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کے اوپر جا کر کھڑے ہو تو اندر دستا ہے آدمی, اور باہر نکلنے کے لیے زور لگائیں تو اتنا ہی اور اندر جاتا ہے انسان, اسے مزید زور لگائیں مزید, ہاتھ پاؤں جتنے ماریں گے اتنا نیچے جائیں گے. یہ دلدل کی خاصیت ہے, کھینچتی ہے انسان کو. تعلیم یافتہ طبقہ جو بھی میٹرک سے اوپر ہوتا ہے وہ روشن فکر بن جاتا ہے پاکستان میں, متجدد سیکولر, شراب کے پیچھے مغرب نوازی. اور مذہبی طبقہ, اس کو ایک ایسا مذہب بتایا گیا ہے, مذہب جمود, مذہب سکوت, مذہب متحجرانہ تحجر. امام خمینی فرماتے تھے تحجر, جس کو علامہ اقبال نے کہا خانقائیت, یعنی لا تعلقی کا مذہب, غیر ذمہ داری کا مذہب. شہید متاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, جن کے بارے میں امام خمینی کا فرمانا ہے کہ اگر آپ نے اسلام سمجھنا ہے شہید متاری کو پڑھو آپ, اگر اسلام سمجھنا ہے, خصوصاً جوانوں کو وصیت کرتے تھے, حرج نہیں ہے بزرگ بھی پڑھیں شہید متاری کو, چونکہ کل تک تو بزرگ بھی جوان تھے, اسی جوانی گزشتہ کی نیت سے شہید متاری کو پڑھیں. اسلام اگر سمجھنا ہے اس بزرگوار کو پڑھیں. امام خمینی فرماتے ہیں یہ ذوب دار اسلام ہے شہید متاری. شہید متاری نے فرمایا کہ امت کو جو درپیش خطرات ہیں, عموماً ہم یہ کوشش کرتے ہیں قوم کو فاسقوں سے بچاتے ہیں, مجرموں سے بچاتے ہیں, کہ یہ بڑے خطرے ہیں, فساد و فاشا کے جو ترویج کرنے والے لوگ ہیں. اچھے خاندان, اچھی فیملیاں اپنے بچوں کو بتاتی ہیں جی فساد کی جگہ نہیں جانا, منکر کی جگہ نہیں جانا, فاشا کی جگہ نہیں جانا, مجرموں کے پیچھے نہیں جانا, نشیوں کے پیچھے نہیں جانا, چوروں ڈاکوؤں کی مجلس و محفل میں نہیں جانا, گمراہوں کے پاس نہیں جانا. شہید متاری فرماتے ہیں یہ سارے خطرناک گروہ ہیں, ان سے بچنا چاہیے. لیکن ان سے زیادہ خطرناک ایک اور گروہ ہے. وہ کون سا خطرناک گروہ ہے؟ فرماتے ہیں اس سے قوم کو بچاؤ. مسلمان فاسقوں کی وجہ سے اور گمراہوں کی وجہ سے تباہ نہیں ہیں, بلکہ متدینین لوگ ایک اور طبقے کی وجہ سے گمراہ ہیں. وہ کون سا طبقہ ہے؟ شہید متاری فرماتے ہیں وہ مقدس مآب لوگ جو غیر ذمہ دار ہیں, غیر ذمہ دار مقدس مآب, جن کے دوش پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے, اپنے آپ کو کسی چیز کا ذمہ دار نہیں سمجھتے, نہ قوم کے سامنے ذمہ دار, نہ دین کے سامنے ذمہ دار, نہ خدا کے سامنے ذمہ دار, نہ آئمہ کے سامنے ذمہ دار, نہ ملک و وطن کے سامنے ذمہ دار, کسی قسم کی ذمہ داری اپنے دوش پر حمل نہیں کرتے, اٹھاتے نہیں. جمود و خاموشی کی زندگی, فقط ذکر و ورد میں لگے ہوئے ہیں, گناہ بھی نہیں کرتے, غلط کام بھی نہیں, جوا بھی نہیں کھیلتے, شرابی کبابی بھی نہیں ہے, زانی بھی نہیں ہے, فساد و فاشا بھی نہیں کرتے. شہید متاری فرماتے ہیں ان سے جڑاؤ, ان سے چھڑاؤ لوگوں کو, ان کے چنگل میں قومیں گرفتار ہو جاتی ہیں. اگر ان کے چنگل میں جو قوم گرفتار ہو جائے وہ قوم کبھی بھی نجات نہیں پا سکتی. جو غیر ذمہ دار مقدس مآبوں کے چنگل میں پھنس جائے جو قوم,
اسی مذہب کا نام امام خمینی نے رکھا تھا تہجر، تہجر یعنی جمود کا مذہب، سکوت کا مذہب، خاموشی کا مذہب، لا تعلقی کا مذہب، غیر ذمہ داری کا مذہب، غیر ذمہ دار لوگوں کا مذہب، کسی سلسلے میں اپنے آپ کو کسی چیز کا ذمہ دار نہیں سمجھتے. متدینین، یہ مذہب ان کو پڑھا دیا گیا اور پڑھے لکھوں کو سراب دکھا دیا گیا. سراب، وہ سراب کے پیچھے ہیں، یہ دلدل کے اندر ہے. یہ تہجر دلدل ہے جس کے اندر جتنا ہاتھ پو مارو، جتنی کوششیں کرو، جتنے دینی کام کرو، اتنے اور دستے چلے جائیں گے اندر. امام خمینی نے 32 سال پہلے پوری دنیا کو راستہ بتایا. آج پاکستان 32 سال انقلاب کے گزرنے کے بعد مزید غرق سے غرق تر ہوتا چلا گیا، تباہی کے بالکل آخری نقطے پہ جا پہنچا. کیوں جا پہنچا؟ اس لیے کہ کچھ لوگ نام نہاد سیکولر بن کر، اس وقت ہمارے یہاں دو قسم کی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، سیکولر جماعتیں، دو طبقے ہیں، دو تعلیمی ادارے، دو طرح کے ہیں، دینی تعلیمی ادارے اور دنیاوی تعلیمی ادارے، یونیورسٹی کالجز، سکولز اور ادھر سے دینی مدارس. دونوں کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے قوم کو، کیوں کے جوانوں کو، دونوں کو، ایک کو سراب بتا رہے ہیں، ایک کو دلدل بتا رہے ہیں. جب قوم دو حصوں میں بٹ جائے، آدھے دلدل میں پھنس جائیں اور آدھے سراب کے پیچھے دوڑنا شروع ہو جائیں، ملک کیسے بچ سکتا ہے؟ اس دوراہے میں ہمیں پتہ چل جانا چاہیے یہ دونوں رائے خطا ہیں، یہ دونوں رائے غلط ہیں، درست راستہ کون سا ہے. درست راستہ بل الامر بین الامرین، درست راستہ وہ ہے جو امام خمینی نے بتایا ہے. درست راستہ، نجات کا راستہ وہ ہے. کہاں سے بتایا؟ امام خمینی فرماتے ما حرج داریم از سید الشہداء داریم، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سید الشہداء کی طرف سے ہے، یہ کربلا کی جانب سے ہے، یہ عاشورہ کی جانب سے ہے. یوں نہیں کہ میں نے خود کچھ بنا لیا، امام خمینی نے خود اپنے ذہن سے کچھ بھی نہیں گھڑا، بلکہ جو قرآن نے کہا وہی غبار کے نیچے سے نکالا، جو سیرت رسول اللہ میں تھا وہی تلاش کر کے اپنی امت کو بتایا، جو آئمہ معصومین نے ذکر کیا تھا وہی تلاش کر کے ڈھونڈ کے امت کو بتایا. یہ تمہاری نجات کا راستہ ہے. اس راستے کا نام رکھا اسلام ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزیزان، عصر امام خمینی کی شناخت بہت ضروری ہے، خصوصاً ہمارے لیے. وہ لوگ قصوروار ہیں جنہوں نے یہ راستہ اپنی قوم کو نہیں پہچانوایا، نہیں بتایا آ کر، جنہیں بتانا چاہیے تھا، جن کا فریضہ تھا، جن کی رسالت تھی اپنی قوم کو آ کر نجات کا راستہ بتاتے، لیکن دو غلط راہوں میں سے کسی ایک کے فریق بن گئے ہم. نجات کے راستے کو تعارف ہی نہیں کروایا ہم نے. امام نے آ کر ایک عہد تشکیل دیا، ایک عصر بنایا. امام عصر ساز شخصیت ہیں، عہد ساز شخصیت ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں شہر بناتے ہیں، کچھ لوگ بنے ہوئے شہروں میں رہتے ہیں. ہم میں سے کسی نے بھی شہر نیا نہیں بنایا. یہ چکوال شہر معلوم نہیں کس نے بنایا تھا، ہم اس میں رہ رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو شہر آباد کرتے ہیں، نئے شہر بناتے ہیں. کچھ لوگ بنے ہوئے شہروں میں آ کر زندگی گزارتے ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء و معصومین و آئمہ و اولیاء کو شہر بنانے کا حکم نہیں دیا. کسی امام نے نیا شہر آباد نہیں کیا، کسی نبی نے شہر نہیں بنایا، چونکہ ان کا کام شہر بنانا نہیں تھا. شہر لوگ خود بنا لیتے ہیں. شہر اکثر شہنشاہوں نے بنائے ہیں، شاہوں نے بنائے ہیں، اور بڑے بڑے امپرر نے شہر بنائے ہیں، انہی کے نام سے مشہور بھی ہیں. انبیاء عصر بنانے آئے ہیں. عصر بنانا شہر بنانے سے زیادہ دشوار ہے. عہد بنانے آئے ہیں، عہد ساز ہیں انبیاء، عصر ساز ہیں انبیاء. ہر نبی نے آ کر ایک عصر بنایا، ایک عہد بنایا، لیکن قوم نے نبی کے عہد کے ہوتے ہوئے عہد نبی کو نہیں اپنایا، نبی کے علاوہ کسی اور کا عہد اپنا لیا. قوم موسیٰ، عصر موسیٰ و عہد موسیٰ کو چھوڑ کر عہد فرعون کو اپنا لیا.
قوم نوح نے عصر نوح و عہد نوح کو نہیں اپنایا، نوح کے ہوتے ہوئے کسی اور کا عہد اپنا لیا، گمراہی کا عہد اپنا لیا. یہ تعبیر ہم نے سنی ہوئی ہے عصر جاہلیت. اسلام سے پہلے عصر جاہلیت تھا، زمانہ جاہلیت. رسول اللہ نے آ کر فقط لوگوں کو کلمہ نہیں پڑھایا، چونکہ اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ عصر جاہلیت کا ہو اور جاہلیت کے زمانے میں لوگ عبادتیں کر رہے ہوں، ان عبادتوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. زمانہ یزیدیت کا ہو، عصر یزید کا ہو اور مسلمان احرام باندھ کے حج کر رہے ہوں، ان حج کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. عہد طاغوت میں اگر کوئی عبادتیں کر رہا ہو، ان عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لہذا عہد بدلو، عصر بدلو، عصر الہی، عصر دین، عصر ایمان و عصر ائمہ و عصر انبیاء. امام نے یہ کام کیا، عصر ائمہ کو زندہ کیا، عصر نبی کو زندہ کیا. عصر نبی کی اپنی خاص خصوصیات ہیں، وہ امام نے آ کر زندہ کی. زندہ کی نہ فقط تقریروں میں، نہ فقط تحریروں میں. عصر نبی تقریروں و تحریروں سے زندہ نہیں ہوتا، عصر نبی اس وقت زندہ ہوتا ہے کہ جب طاغوت اور جاہلیت کے مقابلے میں آ کر عملاً وہ نظام لایا جائے جو نبی لے کر آئے تھے، وہ پیغام لایا جائے جو نبی لے کر آئے تھے، وہ اقدار زندہ کی جائے جو نبی لے کر آئے تھے، وہ راہ کھولی جائے جو نبی لے کر آئے تھے، وہ بند دروازے کھولے جائیں جو نبی نے کھولے تھے. اس وقت عہد نبی آ جاتا ہے، اس وقت عہد رسالت آ جاتا ہے، اس وقت عہد امامت و ولایت آ جاتا ہے. ہمیں سروکار نہیں ہے کس کی حکومت ہے، کون سا نظام ہے، جمہوریت ہے، سامری کا نظام ہے، نمرود کا ہے، فرعون کا ہے. ہماری بلا سے یہ پارٹی آئے، وہ پارٹی آئے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف آزاداری کرنی ہے. حکومت جس کی بھی ہو، خیمہ جس کا بھی ہو، جھنڈا جس کا بھی ہو، نظام جس کا بھی ہو، ہم نے اس نظام کے اندر آ کر رسم عزا برپا کرنی ہے. یہ رسم عزا، یہ عزائے حسین نہیں ہے، یہ رسم عزا ہمارے آبا کی قائم کردہ ہے. حسین نے جو عزا قائم کی، جناب زینب نے جو عزا قائم کی، وہ یہ عزا نہیں تھی. حسین نے وہ حج ہی نہیں کیا جس کے اوپر یزیدیت کا سایہ پڑا ہوا تھا. فرمایا یہ رسم حج ہے، یہ رسم حج ہے. میں اور مجلس میں عرض کیا تھا کہ ہم نے آزاد تھی کچھ اور، ہم نے کچھ اور بنا دی. عاشورہ کچھ اور تھا، ہم نے کچھ اور بنا دیا. عاشورہ پہلے ادیبوں کے ہاتھ چڑھا، شاعروں کے ہاتھ آیا، خطیبوں کے ہاتھ آیا. ادیبوں اور خطیبوں نے مل کر عاشورہ کو بزم بنایا، ادیبوں اور خطیبوں نے مل کر عاشورہ کو بزم بنایا. اور یہی بزم جب عوام کے ہاتھ میں آئی، عوام نے اس کو رسم بنایا. آج یا بزم عزا ہے یا رسم عزا ہے، لیکن ایک دفعہ کربلا لوٹ کر جاؤ، ذرا سفر کرو جا کر، کہ عزا جہاں سے شروع ہوئی وہ نہ بزم تھی نہ رسم تھی، بلکہ عاشورہ رزم تھی، کربلا رزم تھی، رزم حسین و رزم بنت علی. اس رزم کو جاری رکھنے کا نام عزاداری ہے. لیکن ہم جس عزا میں لگے ہوئے ہیں، یا بزم عزا منعقد کرتے ہیں یا رزم عزا منعقد کرتے ہیں. رزم عزا، عزا رزم ہے، عزا نبرد ہے، عزا پیکار ہے. چونکہ کربلا نہ بزم تھی نہ رسم تھی، کربلا رزم کا نام ہے. اور کربلا کا میدان بزمگاہ نہیں ہے نہ رسمگاہ ہے، بلکہ رزمگاہ ہے، مقتل ہے، میدان جنگ ہے، ستیزگاہ ہے. اقبال کے بقول کہ یہ ستیزگاہ ہے، ستیزگاہ میدان جنگ کو کہتے ہیں، ستیزگاہ ہے. حریف پنجہ فگن وہ یہی ہیں اور ستیزگاہ بھی وہی ہے. اس میدان کے اندر رزم کرنی ہے آ کر تم نے، یا نظریے کی بنیاد پر، یا آئیڈیالوجی کی رزم ہے، یا نظام کی رزم ہے. ہم مغلوب ہیں، ہم تسلیم ہیں، ہم جھکے ہوئے ہیں، ہم نے فاسد طاغوتی نظاموں کو قبول کر لیا ہے اور ان میں رہنا پسند کر لیا ہے، ہم تسلیم ہیں ان کے سامنے، طاغوت کے سامنے تسلیم ہیں. ہم نے لا الہ الا اللہ ہی نہیں پڑھا، چونکہ لا الہ الا اللہ قرآن سے سکھایا. لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، طاغوت کو لا کہنا ہے اور اللہ پر ایمان لانا ہے. لا الہ الا اللہ یعنی طاغوت کو جھٹلانا، طاغوت کو دھتکارنا، طاغوت کی ہر چیز کو چھوڑ کر اس سے باہر آنا اور اللہ پر ایمان لانا، یعنی جو کچھ اللہ نے مقرر کیا ہے اس کو پکڑنا، اس کو تھامنا. اگر یہ کام تم نے کر لیا، فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا، اس کے ہاتھ میں مضبوط سہارا آیا ہے. طاغوت کے نظام میں رہ کر نمازیں پڑھتے رہو، طاغوت کے نظام میں رہ کر نماز شب و تہجد پڑھتے رہو، طاغوت کے نظام میں رہ کر اذانیں دیتے رہو، طاغوت کے زمانے میں رہ کر جو مرضی ہے کرتے رہو. کہتے ہیں برطانیہ نے جب پہلی دفعہ عراق پر قبضہ کیا تھا 100 سال پہلے، تو برطانوی وسرائے نکلا بغداد میں اپنے مترجم کے ساتھ، اور اذان کا وقت ہوا، منارہ مسجد سے اذان ہوئی، نشر ہوئی. یہ سن کر کہنے لگا یہ کون ہے بول رہا ہے، کیا آوازیں ہیں؟ اس نے کہا یہ اذان ہے. اذان کیا ہوتی ہے؟ اس نے مترجم نے ترجمہ شروع کیا کہ یہ مسلمانوں کی اذان ہے، اس کا مطلب اعلان ہوتا ہے نماز کا ٹائم ہو گیا، عبادت کا ٹائم ہو گیا ہے، اور اس کے جو بند ہیں کلیاں ہیں ان کے یہ یہ معنی بنتے ہیں. اس نے کہا چھوڑو لمبی چوڑی بات نہ بتاؤ، مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ یہ جو اذان دے رہا ہے جس کا نام تم نے اذان رکھا ہوا ہے، یہ اعلان، یہ تاج و تخت برطانیہ کے لیے خطرناک ہے یا نہیں ہے؟ مترجم نے کہا نہ حضور، آپ کے تاج و تخت کے لیے خطرناک نہیں ہے. اس وقت اس وسرائے نے کہا بس ان سے کہو جتنی اذانیں مرضی دیتے رہو، جتنی اذانیں مرضی دیتے رہو، تاج برطانیہ کے سائے میں جتنی اذانیں مرضی ہیں دیتے رہو، استعمار کے نیچے بیٹھ کر جتنی اذانیں مرضی ہیں دیتے رہو، استعمار کے چنگل میں، استکبار کی چنگل میں پھنس کر جتنی اذانیں مرضی ہیں دیتے رہو. انہی اذانوں پر تو اقبال کو شکوا تھا کہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی. یہ رسم اذان ہے، یہ اذان نہیں ہے. اقبال کہتے تھے یہ ملا کی اذان ہے، یہ مجاہد کی اذان نہیں ہے. مجاہد کی اذان کیسی ہے؟ مجاہد کی اذان جب اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے طاغوت لرز جاتا ہے. وہ لا الہ الا اللہ جب مجاہد کہتا ہے طاغوت لرز جاتا ہے، چونکہ اس کو ہر جملے کا معنی پتا ہے. جب مجاہد لا کہتا ہے، مجاہد کے لا کا معنی پتا ہے، کیا لا ہے؟ فمن یکفر بالطاغوت، یہ لا طاغوت کو کہہ رہا ہے. لیکن جب پیشاور لا کہتا ہے، جب تنخواہ خار لا کہتا ہے، جب رسم کا پابند لا کہتا ہے، اس سے کوئی بھی نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کو پتا ہے اس کو لا کے بھی پیسے ملیں گے، اس کو الا اللہ کے بھی پیسے ملیں گے. اس سے کون ڈرتا ہے؟ ان اذانوں سے کون ڈرتا ہے؟ طاغوت کے سائے میں رہ کر اذانیں دو، طاغوت کے سائے میں رہ کر نمازیں پڑھو، طاغوت کے سائے میں رہ کر عزاداریاں کرو، طاغوت کے سائے میں رہ کر ہر نیک کام کرو، اس کو کوئی فائدہ نہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں. اقبال نے پاکستان کا تصور دیا تھا، لیکن اقبال کا پاکستان فقط سرزمین کا نام نہیں ہے، بلکہ اقبال نے جہاں پر پاکستان کے لیے سرزمین تجویز کی وہاں پر عصر بھی تجویز کیا. عصر بھی چاہیے پاکستان کو، عصر بھی چاہیے. زمین تو آزاد ہو گئی بنام پاکستان، لیکن عصر اقبال آج تک نہیں آیا. عصر نہیں آیا اقبال کا، عصر آیا مہروں کا، عصر آیا غلاموں کا. عصر غلامی کا ہے، زمین اسلام کی ہے. عصر عصر غلامی ہے. اقبال چاہتے تھے یہ عصر بھی ختم ہو، یہ زمین بھی آزاد ہو. پاکستان سرزمین و عصر دونوں کو ملانے سے بنتا ہے. عصر کون سا ہو؟ اقبال نے خود بتا دیا تھا کہ اقبال کا عصر کون سا ہے. اقبال نے اپنا مذہب بتایا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اقبال کا مذہب کیا تھا. اقبال کو فرقوں میں جا کر ڈھونڈتے ہو. امام خمینی اور اقبال کو فرقوں میں نہ ڈھونڈو. اقبال کو جا کر اگر ڈھونڈنا ہے خود اقبال کو جا کر پوچھو اقبال کا مذہب کیا ہے. اقبال کیا فرماتے ہیں؟ تیغ و سناؤ خنجر و شمشیر مارزوست، تیغ و سناؤ خنجر و شمشیر مارزوست، با من میا کہ مسلک شبیر مارزوست. میرے ساتھ مت آ تو. میرا مذہب کیا ہے؟ فرمایا میرا مذہب شبیر کا مذہب ہے، میرا مذہب حسین کا مذہب ہے. حسین کا مذہب سخت مذہب ہے، حسین کا مذہب دشوار مذہب ہے، حسین کا دین تلوار کی دھار ہے، حسین کا دین تلوار کی دھار ہے. جو حسین کے مذہب پر آئے گا وہ تلوار کی دھار پہ چلنا سیکھے پہلے. جو تلوار کی دھار پہ چل لیتا ہے تلواریں اس کی گردن کو کبھی نہیں کاٹ سکتی، تلواریں اسے کبھی موت کی گھاٹ نہیں اتار سکتی. تیغ و سناؤ خنجر و شمشیر مارزوس، با من میا کہ مسلک شبیر مارزوس. عصر اقبال ابھی تک پاکستان میں نہیں آیا. امام خمینی آرزو اقبال ہیں. یہ اقبال نے جو شعر کا میر اسد ماردی کے زنجیر غلامان شکند، آ رہا ہے وہ مرد جو غلاموں کی زنجیریں توڑ پھینکے. جب وہ مرد آیا اقبال موجود نہیں تھے. اقبال کا ابراہیم دوران، خود جو اقبال نے کہا کہ ہر زمانہ اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اس سنم کدے کو ابراہیم کی ضرورت ہے جو سارے بت آ کر توڑ دے. جب بت شکن آیا اس زمانے کا اقبال موجود نہیں تھے. خدا شاہد ہے آج اگر اقبال موجود ہوتے اور امام خمینی کو دیکھتے تو اقبال کا حال دیکھنے والا ہوتا، دیکھنے والا ہوتا اقبال کا حال. آج ہم امام خمینی کا نام سن کر ہم سمجھتے مجتہد تھے، فقی تھے، مرحوم ہو گئے. جس طرح دیگر فقہا آئے ہیں وہ زندگی گزار کے گئے ہیں، یہ بھی ایک فقی تھے زندگی گزار کے چلے گئے. ہمیں ابھی تک احساس نہیں کہ خدا نے اس عصر میں کس کو پیدا کیا. امام خمینی کیا چیز ہے؟ ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ جوادی عاملی دامز اللہ، ان کا یہ فرمانا ہے کہ مل خمینی و ما ادراک مل خمینی. خمینی کیا ہے؟ آپ کو کیا معلوم خمینی کیا ہے؟ خمینی کو سمجھنے کے لیے 200 سال کم از کم گزریں. 200 سال بعد جو نسل آئے گی وہ سمجھے گی خمینی کیا ہے. خمینی کیا ہے؟ عصر امام نے زندہ کیا، عصر نبوت، عصر رسالت، عصر امامت، عصر ولایت. آج ہمیں یہ تشخیص دینا ہے. ہم نے شہر تو انتخاب کر لیے زندگی کے لیے لیکن ابھی عصر انتخاب نہیں کیا. ہم آج عصر اقبال میں زندہ نہیں ہیں، کسی اور کے عصر میں ہیں. سرزمین اقبال کی ہے لیکن عصر اقبال کا نہیں ہے. ہمیں عصر بھی پہچاننا ہے. امام خمینی نے جو عصر بنایا اس عصر کے کچھ خصوصیات و ارکان امام نے ذکر کی اور ان کو زندہ کیا. ان ستونوں پر اس عصر کی تعمیر کی، معماری کی. امام خمینی کا عصر ان ارکان و ان ستونوں پر بنا ہوا ہے. ان ستونوں کی پہچان ضروری ہے. میں کوشش کرتا ہوں ایک دو رکن جو پہلے بیان ہوئے ہیں ان کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. عصر ایمان، پہلا رکن امام خمینی کے عصر کا عصر ایمان ہے. چونکہ انبیاء کا عصر ایمان کے دوش پر کھڑا ہوتا، ایمان کے ستون پر کھڑا ہوتا ہے. عصر دینداری و عصر تدین کہ دین ہر چیز کا مرکز ہو. عصر طاغوت شکنی، عصر انکار طاغوت، عصر بغاوت در مقابل طاغوت ہے. وہ عصر مبارزہ و عصر جہاد و عصر قیام ہے. امام خمینی نے اپنے عصر کی بنیاد کا ایک ستون قیام کو قرار دیا اور ہر ایک کو قرآن سے، ہر ایک کو سنت رسول اللہ و انبیاء سے، اور ہر ایک کو خصوصیت کے ساتھ سنت سید الشہداء سے ثابت کیا کہ یہ عصر عصر قیام ہے. عصر عدالت و عصر بیداری ہے. یہ امام کے وہ ارکان تھے جو امام نے اس عصر کے لیے ذکر کیے.
جنہیں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. عزیزان، امام نے اس عصر کی ایک اور علامت یہ بتائی کہ یہ عصر عصر آزادی ہے. عصر آزادی، غلاموں کی غلامی کی زنجیریں توڑنے کا زمانہ ہے. ہم صرف آہنی زنجیروں کو دیکھتے ہیں، کبھی قیدیوں کو زنجیریں ڈال دیتے ہیں، ہتھکڑیاں ڈالتے ہیں، ہمیں نظر آتی ہیں. ان سے زیادہ خطرناک وہ زنجیریں ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن ہیں زنجیر. غلامی کی زنجیریں آنکھوں سے نظر نہیں آتی، بصیرت سے نظر آتی ہیں. اس لیے امام ہفتم نے یہ فرمایا کہ وہ قوم جو خمینی کا ساتھ دے گی وہ سادہ لو اور بیوقوفوں کی قوم نہیں ہوگی، چونکہ بیوقوف کبھی بھی امام خمینی جیسے پیشوا کا ساتھ نہیں دے سکتے. ہمیں نظر آتا ہے جنگ صفین میں علی کی فوج میں آدھے سے زیادہ لشکر بیوقوفوں کا تھا، 12,000 بیوقوف علی کے لشکر میں موجود تھے، 12,000. کہ جب قرآن نیزوں پہ اٹھایا گیا، جب دھوکہ انہیں دیا گیا، یہ 12,000 تلواریں نکال کر علی کا محاصرہ کر لیا. انہوں نے اپنے امام کا محاصرہ کر لیا. اس لیے علی کو حسرت تھی، حسرت تھی امیر المومنین کو. کس چیز کی حسرت تھی؟ علی کا فرمانا تھا این عمار، میرا عمار کہاں گیا، میرا مالک اشتر کہاں گیا. علی نے ایک مقام پر جا کر حسرت کی کہ اے کاش یہ بھائی جو عقیل آج میرے پاس ہے، اس بھائی کے بجائے اگر جعفر تیار ہوتا آج علی کی صورتحال کچھ اور ہوتی. کہا یہ عقیل میرا بھائی ہے، جعفر تیار بھی میرا بھائی ہے، لیکن وہ بھائی کہاں، یہ بھائی کہاں، وہ بھائی کہاں، یہ بھائی کہاں. علی بہت سارے لوگوں کو نام لے کر فرماتے تھے اگر تمہارے بجائے عمار زندہ ہوتا آج میری صورتحال کو تھی. علی کو حسرت عمار تھی، این عمار، میرا عمار کہاں ہے، میرا مالک اشتر کہاں ہے. عزیزان، ائمہ کی حسرتیں تھیں. سید الشہداء نے عصر عاشور حسرت اپنی بیان کی استغاثے کی صورت میں، حل من ناصر، حل من ناصر، ناصر میرا کہاں ہے. آج ہم جاتے تو ہیں، کربلا بھی جاتے ہیں اور حسین کا نام بھی لیتے ہیں، لیکن ناصر بن کے نہیں جاتے، منصور بن کر جاتے ہیں. حسین سے کہتے ہیں حسین ہماری مشکلات کی گرہ کھولو، اپنی حاجتیں لے کر حسین کے پاس جاتے ہیں، حسین کو کہتے ہیں ہماری نصرت کرو. حسین کیا کہہ رہے ہیں، کون ہے جو میری مدد کرے، جو چاہیے تھے وہ نہیں ملے، جو ملے وہ چاہیے نہیں تھے. علی علیہ السلام کہتے تھے میں یہ 10 دے کر شامیوں کی فوج کا ایک لینے کے لیے تیار ہوں، یہ 10 میرے کسی کام کے نہیں ہیں. ان 10 میں سے 12,000 وہ تھے جو جنگ صفین میں سمجھ نہیں سکے وہ دھوکہ، جب قرآن نیزوں پہ اٹھایا گیا انہیں وہ دھوکہ سمجھ میں نہیں آیا. امیر المومنین کہتے رہے یہ دھوکہ ہے، کہنے لگے نا اب جنگ قرآن کے خلاف ہوگی، ہم قرآن کے خلاف لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. عزیزان، ہمیں بصیرت سے کام لینا چاہیے. علی کا ساتھ وہی دے سکتا ہے جو با بصیرت ہو. جب علی نے حکومت سنبھالی، مدینہ کے اندر ایک بڑا ماہر سیاستدان تھا، بڑا معروف سیاستدان، چوٹی کا سیاستدان، مغیرہ کے نام سے، بڑا ماہر سیاستدان، عالم، فاضل، فقیہ، مفسر، محدث، حافظ، کاتب. اس شخص نے، علی نے جو پہلا خطبہ دیا، اس نے اٹھ کر اعلان کیا لوگوں کے اندر کہ لوگوں سن لو، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی سے بڑا سیاست مدار کوئی بھی نہیں ہے، علی سے بڑا سیاستدان کوئی بھی نہیں ہے، علی سے بڑا شجاع و بہادر کوئی بھی نہیں ہے، علی سے بڑا لائق حکمران کوئی بھی نہیں ہے، لیکن سنو میں بتا رہا ہوں کہ علی کی حکومت نہیں چلے گی. علی جتنا قابل حکمران کوئی بھی نہیں ہے، علی سے بڑھ کر سیاست مدار کوئی بھی نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ حکومت نہیں چلے گی. کیوں نہیں چلے گی؟ اس لیے نہیں چلے گی
کہ علی جس عصر کی بنیاد ڈال رہے ہیں یہ قوم اس عصر میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. علی کو حکومت برپا کرنے کے لیے جن ارکان کی ضرورت ہے وہ ارکان مجھے نظر نہیں آ رہے. اس لیے امیر المومنین انہیں کہتے تھے کہ مجھے خلیفہ کے بجائے اگر وزیر بناؤ میں بہتر تمہاری مدد کر سکتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب مجھے امیر بناؤ گے تو میں وزیر اپنے کہاں سے لوں گا, لیکن اگر تم امیر بن جاؤ میں تمہارا وزیر بن سکتا ہوں, لیکن اگر میں امیر بن گیا میرا کوئی وزیر نہیں ہوگا. اور علی کو حسرت تھی وزیر کی. رسول اللہ نے کہا تھا کہ میں امیر ہوں, کون ہے جو میرا وزیر بنے, میرا وصی بنے؟ امیر المومنین کھڑے ہو, میں آپ کا وزیر ہوں. لیکن امیر المومنین کو کوئی وزیر نہیں ملا. وہ بابصیرت انسان علی جن کی جستجو میں تھے, جن کی حسرت میں تھے علی. کمیل نے نقل کیا, کمیل ابن زیاد نخعی نے نہج البلاغہ میں وہ خطبہ, کہ ایک دن علی نے میرا ہاتھ پکڑا. کمیل نے یہ کیفیت بھی ذکر کی کس طرح پکڑا. علی نے کہا, کمیل نے کہا کہ علی نے اس طرح اپنا پنجہ کھولا اور میرے پنجے میں میری انگلیوں کے اندر ہاتھ ڈالا, اس طرح میرا ہاتھ تھام کر مجھے کوفہ سے باہر لے گئے. باہر رات کو نخلستان کے اندر, کھجوروں کے باغ کے اندر, نخلستان کے اندر جا کر علی نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کیا کہا, یا کمیل انا ہا ہونا لعلما جما. اے کمیل, اس سینے کے اندر علم کا سمندر ٹھانٹے مار رہا ہے, اس سینے کے اندر علم کا سمندر ٹھانٹے مار رہا ہے. لو وجدت لہو حملا, اے کاش علی کو کوئی علی کی بات سمجھنے والا مل جاتا. دیکھیں کیا حسرت ہے علی کی, علی کی کوئی بات نہیں سمجھنے والا. کنویں میں جا کر باتیں کرتے تھے. یہ کنویں میں بات کرنا احتجاج تھا علی کا. میں کہتا ہوں اے کاش یہ خطبے جو علی نے مجمع میں ذکر کیے اور نہج البلاغہ میں آ گئے ہیں, یہ بھی سارے کنویں میں ہی ذکر کرتے تو بہتر تھا. کیوں؟ آج یہ نہج البلاغہ ہمارے پاس موجود ہے. جو علی کی بات سمجھتے ہیں, جو علی کی مراد سمجھتے ہیں, جو علی کے عصر کو سمجھتے ہیں. مغیرہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ عصر علی, عصر علی کے ارکان اتنے دشوار ہیں, عصر علی کے ارکان میں سے عدالت ہے, عصر علی کے ارکان میں سے ایمان ہے, عصر علی کے ارکان میں سے دینداری ہے. علی یہ فرماتے تھے, عدالت علی معتقد تھے, وہ پرچار کیا, کہا کہ خدا کی قسم بیت المال جو لوٹا گیا ہے اگر وہ عورتوں کا جہیز بن گیا میں وہاں سے بھی لوٹا کر اس کو واپس بیت المال میں ڈالوں گا. اس لیے مغیرہ نے درست کہا تھا, اس عدالت کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ لوگ جو عصر دین کے خوگر نہ ہوں, عصر طاغوت کے خوگر ہوں, عصر گمراہی کے خوگر ہوں, ان کو امام علی جیسا نہیں چاہیے. اس وقت عصر امام خمینی, عزیزان, اس کے ارکان میں سے ایک آزادی ہے. آزادی کن چیزوں سے آزادی؟ آج اگر ہم غور کریں, ہزاروں زنجیریں ہمارے دست و پا میں آویزاں ہیں, ہماری گردن میں آویزاں ہیں. ہم آج تک روتے ہیں اپنے امام چہرم کے اس توق پر جو ان کے گردن میں ڈالا گیا. سیرت سجاد, ہم نے بیڑیوں کو سیرت سجاد بنایا, توق کو سیرت سجاد بنایا. سیرت سجاد کے ساتھ کیا, سیرت سجاد وہ ہے جو سجاد نے بنو امیہ کے ساتھ کیا. اگر سیرت سجاد اپنانی ہے وہ کام کرو جو سید ساجدین نے بنو امیہ کے ساتھ کیا. کیا کیا سید ساجدین نے بنو امیہ کے ساتھ؟ صرف ایک جملہ سنو آپ, کہ جب دربار یزید میں پہنچے تو کو بیڑی سمیت ایک درباری خطیب ممبر پہ کھڑا ہوا یزید کے فرمان پر, حکم پر, اشارے پر, اور اس نے آ کر یزید کی مدح شروع کی. خطبہ شروع کیا اس نے، توجہ کریں، درباری خطیبوں کے خطبے، درباری خطیب نے خطبہ شروع کیا، کیا کہا؟ حمد ہے اس خدا کی جس نے یزید کو عزت دی اور یزید کے مخالفوں کو ذلیل کیا۔ یہ درباری خطیب کا خطبہ تھا کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے یزید کو عزت دی۔ اب سنو، اگر سیرت سجاد پر عمل کرنے کا شوق ہے تو سنو، سیرت سید سجاد کیا ہے؟ سید ساجدین نے وہ گردن جو زنجیروں کے دباؤ سے اور وزن سے جھکی ہوئی تھی اور گردن میں توک کی وجہ سے زنجیروں سمیت وہ گردن اٹھائی اور اٹھا کر کیا فرمایا؟ یزید اس خطیب کو کہا، ایوہ الخاطب، اے خطیب درباری، اے خطیب یزیدی و سرکاری، اپنی زبان بند کر، تو نے مخلوق کی خوشنودی کے لیے اپنے خالق کو ناراض کر دیا، تو نے مخلوق کی خوشنودی کے لیے خالق ناراض کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد سید ساجدین نے کیا فرمایا؟ کہا کہ یزید اب مجھے بھی اجازت دے کہ میں بھی اس لکڑیوں کے ڈھانچے پر کھڑا ہو کر، امام نے نہیں فرمایا ممبر، فرمایا مجھے بھی اجازت دے کہ میں بھی لکڑیوں کے ڈھانچے پہ کھڑے ہو کر اس درباری کا منہ بند کروں، اس کا جواب دوں۔ امام نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جن ممبروں پر سرکاری آ جائیں، سرکاری و درباری خطیب آ جائیں اور دشمن کے معاوضہ لیے ہوئے خطیب آ جائیں، امام سجاد کی نظروں میں وہ ممبر نہیں، لکڑیوں کے ڈھانچے ہوتے ہیں۔ وہ لکڑیوں کے ڈھانچے ہوتے ہیں۔ اگر سیرت سجاد پر عمل کرنا ہے، ان درباری خطیبوں کا بولنا بند کرو، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ ہتھکڑیاں ڈالیں گے آپ کو، تازیانے ماریں گے آپ کو۔ اس وقت تازیانے سے سجاد کی کمر سیاہ ہو چکی تھی، سیاہ کمر کے ساتھ سید ساجدین نے یہ سنت قائم کی۔ عزیزان، ہم روتے ہیں ان بیڑیوں کو، ہم روتے ہیں ان توک کو، وہ توک اور رسن کیوں بیبیوں نے باندھی اور کیوں انہیں باندھا گیا؟ اس لیے باندھا گیا تاکہ امت کو زنجیروں سے آزاد کرا سکے، تاکہ مجھے اور آپ، میرے اور آپ کی گردن سے یہ توک نکال سکیں۔ توک ذلت، توک غلامی، توک فقر و فاقہ، توک طاغوت پرستی، توک طاغوت پرستی و استکبار پرستی، یہ سارے توک جو آج ملت پاکستان کی گردن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے اہل بیت نے رسن باندھے تاکہ ہمارے پیروکاروں کو کوئی رسن میں نہ باندھ سکے، ہم ان کو آزادی کا راستہ بتاتے ہیں۔ کربلا میدان آزادی ہے، سید الشہداء علیہ السلام کے القابات میں سے ہے ابو الاحرار۔ سید الشہداء کے جو القابات ہیں، جو امام معصومین نے لکھے ہیں، وہ زیارت ناموں میں جن کا تذکرہ آتا ہے، ان میں ہے ابو الاحرار۔ ابو الاحرار یعنی آزاد مردوں کے امام، آزاد انسانوں کے امام۔ حسین کسی غلام کے امام نہیں ہیں، غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوں کے امام نہیں ہیں، آزاد مردوں کے امام ہیں۔ کون سے آزاد مرد؟ وہ جو ہر بیعت کا توک اپنی گردن سے اتار کے پھینک دیں، ہر غلامی کا توک اپنی گردن سے اتار کر پھینک دیں، اپنا سر کٹا دیں لیکن توک غلامی گردن میں نہ باندھیں، توک ذلت گردن میں نہ باندھیں، تو کہ رسوائی گردن میں نہ باندھیں۔ آج ملت پاکستان اس غلامی کی وجہ سے یہاں تک آ پہنچی ہے۔ علامہ اقبال نے جب تصور پاکستان قائم کیا، تصور پاکستان سے زیادہ اصرار اقبال کا یہ تھا کہ پہلے مسلمانان ہند برصغیر کے مسلمانان کی گردن سے تو کہ غلامی نکلے، پھر یہ ایک ملک آباد کر سکیں گے۔ سرزمین تو آزاد ہو گئی لیکن توک نکالا نہیں گیا۔ یہ انگریز کے غلام، یہ غلامان قوم برطانیہ ابھی تک غلام چلے آ رہے ہیں، غلام ابن غلام چلے آ رہے ہیں۔ آج بھی برطانیہ کے غلام ہیں، امریکہ کے غلام ہیں، یورپ کے غلام ہیں۔ ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان، حتیٰ یہ جو نام نہاد سیاستدان کبھی دھرنے دیتے ہیں، کبھی بیان دیتے ہیں، کبھی میڈیا پہ آ کر باتیں کرتے ہیں، ووٹ لینے کے لیے، عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، فریب دینے کے لیے، بعض اوقات آ کر امریکہ سے آزادی اور غلامی سے نکلنے کے نعرے لگاتے ہیں، یہ سب سے زیادہ غلام ہیں۔ یہ سب سے زیادہ غلام ہیں، انہوں نے ڈبل توق پہنے ہوتے ہیں، یہ آیا نجات دے سکیں گے؟ کشمیر کیوں آزاد نہیں ہوا؟ اس لیے کہ کشمیر کی آزادی کی کوششیں غلام کر رہے تھے. اگر کوئی ڈوب رہا ہو، اس ڈوبتے ہوئے کو ایک ڈوبتا ہوا نجات دینا چاہے، ڈوبتا ہوا کسی ڈوبتے ہوئے کو نجات نہیں دے سکتا. نجات یافتہ ڈوبتے کو نجات دے سکتا ہے. نجات یافتہ، توجہ فرمائیں، نجات یافتہ ڈوبتے کو نجات دیتا ہے. اور یہی وہ استدلال تھا جو حضرت سیدہ زہرا عصمت کبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا نے اپنے معروف خطبے میں بیان فرمایا. حضرت نے امت کو متوجہ کیا کہ تم کدھر جا رہے ہو، این تذہبون، یہ کدھر کا رخ اختیار کر لیا. عزیزان، اگرچہ بظاہر کیس کھجوروں کے باغ کا تھا، فدق کا تھا، لیکن حقیقت میں وہ تحریک کھجوروں کی تحریک نہیں تھی، پراپرٹی کا کیس نہیں تھا. اور حضرت زہرا کی شان اجل ہے اس سے کہ کھجوروں کے باغ کے لیے گھر کی حریم چھوڑ کر دربار میں آ جائیں. ایک دفعہ رسول اللہ نے صحابہ کا امتحان لیا، لیتے تھے کبھی کبھی یہ صحابہ کا امتحان لیتے تھے، پڑھاتے تھے ان کو، پھر ان کا امتحان لیتے تھے. ایک دن مسجد میں بٹھا کر ان کا امتحان لیا، سوال کیا رسول اللہ نے، بہت سادہ سا سوال. رسول اللہ نے پوچھا، بتاؤ میرے صحابہ، اتنے عرصہ مکہ سے تم نے میرے پاس پڑھنا شروع کیا، مدینہ میں میرے پاس پڑھنا شروع کیا، صبح و شام میرے ساتھ رہتے ہو، میری حدیثیں سنتے ہو، میرا کلام سنتے ہو، میں آپ کو قرآن کی وحی سناتا ہوں، اللہ کی وحی سناتا ہوں، آپ کو ہدایت صبح و شام دے رہا ہوں، اب ذرا مجھے امتحان دو. امتحان کیا ہے؟ امتحان یہ دو، یہ بتاؤ کہ عورت کے لیے وہ کون سی حالت ایسی ہے جس میں وہ سب سے زیادہ خدا کے قریب ہوتی ہے، سب سے زیادہ خدا کے قریب مقرب بن سکتی ہے. ایک خاتون، ایک عورت کس حال میں خدا کے قریب ترین حالت میں جا سکتی ہے؟ جواب دو. کسی نے کہا سجدہ، کسی نے کہا رکوع، کسی نے کہا فلاں، کسی نے کہا فلاں، ہر ایک نے جواب دیا. رسول اللہ نے فرمایا، نہ، میری تعلیمات یہ نہیں تھی. سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکا. بڑے بڑے بزرگان وہاں تشریف فرما تھے، سوال کا جواب نہیں دے سکے، جو دین رسول اللہ سے سیکھا تھا نہیں دے سکے. یہ سوال گھومتا ہوا جناب سیدہ تک جا پہنچا. جناب سیدہ نے پوچھا، میں نے سنا ہے رسول اللہ نے اپنے شاگردوں کا امتحان لیا ہے، کسی نے جواب نہیں دیا. ظاہراً جناب سلمان تھے جن سے جناب سیدہ نے خطاب کیا. سلمان نے کہا، ہاں بی بی، رسول اللہ نے سوال پوچھا، کوئی بھی جواب نہیں دے سکا. فرمایا، میں جواب دیتی ہوں کہ رسول اللہ نے کیا، کہ وہ جو رسول اللہ نے سوال کیا اس کا جواب کیا ہے. بی بی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا، جواب اس کا یہ ہے کہ گھر کی حریم کے اندر، اپنے گھر کے اندر سب سے بہترین حالت ہے ایک خاتون کے لیے جب وہ خدا کے قریب ہونے کے لیے بہترین حالت میں ہوتی ہے. یہ جواب جب رسول اللہ کی طرف سے موصول ہوا، رسول اللہ کو جا کر کے بی بی نے یہ جواب، جس نے جواب جا کر سنایا، حضرت نے فرمایا، مجھے بتاؤ یہ کس کا جواب ہے، یہ تمہارا جواب نہیں ہے. جب بتایا کہ یہ آپ کی صاحبزادی کا جواب ہے، اس وقت رسول اللہ نے یہ معروف حدیث فرمائی، فاطمہ تن بزعت منی، فاطمہ میرا پارہ تن ہے. وہ فاطمہ جو خود فرماتی ہیں کہ عورت گھر میں رہے تو سب سے زیادہ خدا کے قریب ترین مقام پہ ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے، وہی بی بی گھر چھوڑ کے کیوں دربار میں آ جاتی ہے صرف پراپرٹی کے لیے، اپنے پلاٹ کے لیے. میں نے سنا ایک مومن سے، ایک دوسرے مومن کے پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا، وہ اس کو کہہ رہے تھے، تم شروع کرو، کیس کرو، کوشش کرو اپنا پلاٹ آزاد کراؤ، شرن ضروری ہے آپ کے لیے. اور دلیل کے طور پر کہہ رہے تھے کہ دیکھو، بی بی نے بھی تو اپنے پلاٹ کے لیے اتنی کوششیں کی، نہیں سمجھا فاطمہ کو آپ نے. عزیزان، یہ جھگڑا کھجوروں کا نہیں تھا، یہ جھگڑا پلاٹ کا نہیں تھا، یہ ایک باغ کا نہیں تھا، یہ مادی جنگ نہیں تھی، در حقیقت یہ نخل ولایت تھا، جس کو امت بھول گئی تھی. بی بی اس نخل کی طرف ان کو لے کر آ رہی تھی، اس طرف متوجہ کر رہی تھی. کیا استدلال کیا، ذرا خطبہ پڑھ کے دیکھو، خطبے کا لب و لہجہ دیکھو، خطبے کے اندر استدلال دیکھو، اس استدلال میں کیا بی بی فرماتی ہیں، آیت قرآن تلاوت فرماتی ہیں، آیت قرآن تلاوت فرماتی ہیں کہ آیا وہ لوگ، ام من یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی الا ان یہدا، کیا وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے، یا وہ لوگ اس قابل ہیں جو خود محتاج ہدایت ہیں، جو محتاج ہدایت ہیں وہ پیروی کے قابل ہیں، یا وہ پیروی کے قابل ہیں ان کی اتباع کی جائے جو اللہ کی طرف سے ہدایت لے چکے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، کس کی پیروی کی جائے؟ ڈوبتوں کو ڈوبتے نہیں بچا سکتے، غلاموں کو غلام نہیں بچا سکتے، غلاموں کو آزاد بچا سکتے ہیں۔ سید الشہداء ابو الاحرار ہیں، امام خمینی نے جب نہضت شروع کی اس وقت علماء، شہنشاہ نے ایک دفعہ جب امام نے تحریک چلائی، شہنشاہ کو جب دیکھا کہ تحریک بڑے زوروں پر ہے، شہنشاہ نے خط لکھا علماء کو کہ آپ اپنے مطالبات پیش کریں، میں سارے مطالبات پورے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ علماء نے، بڑے بڑے علماء نے اپنے مطالبات لکھے، مطالبات کیا تھے کہ مسجدوں کا بجلی کا بل فری کر دیا جائے، امام باڑوں کا بجلی کا بل فری کر دیا جائے، اور یہ جو عورتیں نیوز کاسٹر ہیں ٹی وی پہ آ کر خبریں پڑھتی ہیں، یہ دوپٹہ اوڑھ کر آئیں، اور میوزک ٹی وی پر کم کر دیا جائے، ڈانس کم کر دیا جائے، یہ اس قسم کے مطالبات انہوں نے پیش کیے کہ یہ ہمارے مطالبات ہیں۔ شہنشاہ نے سارے مطالبات فوراً قبول کر لی، ٹھیک ہے سارے علماء کے مطالبات قبول، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے یہ شاہ مطالبے سارے مان رہے ہیں، اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے اعتراض کریں۔ امام خمینی نے شاہ کو خط لکھا کہ نہضت میں نے چلائی ہے، خط دوسروں کو لکھتا ہے، تو مجھ سے پوچھ کے مجھے کیا چاہیے، میں تجھے بتاتا ہوں مجھے کیا چاہیے۔ وہ کیا چاہیے؟ امام نے فرمایا اس کو کہ اے شہنشاہ، تیرا وجود نحوست ہے اس ملت کے لیے، میرا مطالبہ ہے کہ اپنا منحوس وجود اس مملکت سے باہر لے جا، تو غلامی کی علامت ہے، تو سمبل غلامی ہے، جب تک تو موجود ہے یہ ملت غلام رہے گی، اس کی گردن سے میں توک نکالنا چاہتا ہوں، تو اس ملک سے نکل جا، تیر تو نحوست کی علامت ہے یہاں پر۔ عصر امام عصر آزادی ہے عزیزان، آزادی، ہمیں روٹی چاہیے، پاکستانی قوم کا مطالبہ ہے روٹی، آزادی نہیں ہے ہمارا مطالبہ، عزت نہیں ہے ہمارا مطالبہ، روٹی ہمارا مطالبہ ہے۔ کہتے ہیں وہ کسی حکمران نے اپنی قوم سے دیکھا کہ ہر ملک میں جلوس جلسے ہوتے ہیں، مطالبات ہوتے ہیں، میری قوم کوئی مطالبہ نہیں کرتی، اس نے ہر جتن کیا کہ میری قوم بھی ایک جلوس نکالے، ریلی نکالے، کوئی مطالبہ کرے، میں بھی مطالبہ کروں، اخباروں میں آئے تاکہ پتہ چلے اس شہنشاہ نے بھی اپنی قوم کا مطالبہ پورا کیا۔ اس نے جتنی کوششیں کی قوم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، آخرکار اس نے کہا کہ ایک فورس بنائی، اور فورس یہ تھی کہ صبح جب یہ لوگ اٹھ کے دکانوں پہ جاتے ہیں اپنے کاروبار میں، تو ان کو روڈ پر پکڑ کر سب کو جوتے مارے جائیں، اور اس فورس نے یہ کام شروع کیا، قوم لائنیں لگاتی، لائن میں کھڑی ہو جاتی، اور وہ جوتے مارنے والے فورس آ کر سب کو جوتے مارتے، کان مرغا بنا کر کان پکڑوا کے، اور پھر انہیں کام پہ روانہ کر دیتے۔ آخر کار قوم نے ایک دن جلوس نکالا، حکمران بڑا خوش ہوا کہ چلو آج اس قوم نے کوئی مطالبہ کیا، آج ریلی نکالی، احتجاج کیا انہوں نے، آج سنیں کیا کہتے ہیں یہ۔ مطالبہ کیا کیا انہوں نے؟ مطالبہ یہ کیا کہ ہمیں صبح جلدی دکان پر جانا ہوتا ہے، گھر سے نکلتے ہیں، آگے آپ کی فورس کھڑی ہوتی ہے جوتے مارنے والے، جوتے کھانے والوں کی تعداد زیادہ ہے، جوتے مارنے والوں کی تعداد کم ہے، سارا دن اسی کام میں لگ جاتا ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جوتے مارنے والوں کی تعداد بڑھائی جائے تاکہ جلدی جلدی کام نپٹے جائے۔ ہم وہ قوم ہیں جوتے مارنے والوں کی تعداد بڑھائی جائے، یہی کرتے ہیں نا، جا کر بھیک مانگتے ہیں کہ جوتے مارنے والوں کی تعداد بڑھائی جائے، ووٹ دیتے ہیں ان کو جو جوتے ماریں، جو مروائیں۔ امام نے آ کر فرمایا آزادی، عزت، پہلے عزت کو گلے لگاؤ، روٹی مل جائے گی تمہیں، روٹی ملے، یہ ایک قرآن کا بھی فرمانا ہے، دین کا بھی پیغام ہے، امام خمینی کا بھی پیغام ہے، اقبال کا بھی پیغام ہے۔ وہ رزق جس سے ذلت کی بو آتی ہو، وہ رزق موت سے بدتر ہے۔ وہ رزق جس سے غلامی انسان کی پختہ تر ہوتی ہو، وہ رزق موت سے بدتر ہے۔ اقبال بھی تو یہی چاہتے تھے۔ یہ روٹی جو آج ہم کھانا چاہتے ہیں، یہ ملازمتیں جو آج ہم کرنا چاہتے ہیں، یہ جاب جو آج ہم ڈھونڈ رہے ہیں، یہ صرف غلامی کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ امام کا یہی فرمانا تھا، تم پہلے عزت تلاش کرو۔ عزت جب حر نے آ کر اس سید الشہداء کا راستہ روکا، پہلی ملاقات حر کی اور امام کی ہوئی، حر نے کہا کہ میں آیا ہوں 1000 کا دستہ لے کر، 1000 سپاہ لے کر امام کا راستہ روکنے آیا۔ امام کے پاس 100 آدمی بھی نہیں تھے، وہ 1000 کا آدمی لے کر آیا راستہ روکنے کے لیے۔ امام نے نماز پڑھی، ان کو پانی پلایا، سب کچھ کہہ کہ اب گھوڑے پر جب سوار ہوئے جانے کے لیے، حر نے کہا کہ میں مشورہ دیتا ہوں کہ یہ کام نہ کریں آپ، یہ آپ کے لیے مہنگا پڑے گا۔ امام نے فرمایا کیا مہنگا پڑے گا، کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا اس لیے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ آپ کا راستہ ہر قیمت پہ روکوں، اور اگر آپ نہ روکے تو آپ کے ساتھ جنگ کروں۔ امام نے فرمایا اتخوفنی بالموت، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، تجھے نہیں معلوم میں کس کا بیٹا ہوں، میں کس کا فرزند ہوں؟ میں اس کا فرزند ہوں جس کا فرمانا یہ ہے کہ واللہ لا ابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدیہ امہ، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے کہیں زیادہ مانوس ہے اس بچے کی نسبت جو اپنی ماں کے دودھ سے مانوس ہے۔ تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، اتخوفنی بالموت، تو موت کا نام لے کر مجھے ڈرانا چاہتا ہے، تو مجھ سے میرا شرف و کرامت چھیننا چاہتا ہے، تم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہو؟ امام نے فرمایا تم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہو؟ تم زیادہ سے زیادہ مجھے قتل کر سکتے ہو، لیکن میری عزت و شرف مجھ سے نہیں چھین سکتے، میری عزت و شرف مجھ سے نہیں چھین سکتے۔ عزیز قوموں کو خدا عزت کا رزق دیتا ہے، لیکن ذلیل قوموں کو رزق بھی ذلت کے ساتھ ملتا ہے۔ روٹی پرست قوم، چپاتی پرست قوم، رزق پرست قوم کو معلوم ہونا چاہیے پہلے آزادی حاصل کرے، پہلے آزادی حاصل کرے، دین کا یہ حکم ہے، ذلت کی اجازت نہیں دیتا دین۔ روایات میں ہے کہ ہر خدا نے ہر چیز کا اختیار انسان کو دے دیا، لیکن ذلیل ہونے کا اختیار نہیں، کوئی شخص اپنے آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ عزیزان، امام خمینی نے آ کر یہ عصر نبوت زندہ کیا، اس عصر نبوت کا ایک رکن آزادی طلب کرنا، آزادی، آزاد رہیں۔ آزادی کہاں سے نصیب ہوتی ہے؟ بندگی خدا سے۔ امیر المومنین کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا مولا آپ بہت بہادر ہیں، بڑے نڈر ہیں۔ حضرت نے فرمایا کیسے، کس بنیاد پہ تو کہہ رہا ہے کہ میں بہت بہادر ہوں، نڈر ہوں؟ کہا اس لیے کہ آپ ڈرتے کسی سے نہیں۔ حضرت نے فرمایا اگر نہ ڈرنا بہادری ہے تو تو مجھ سے بڑا بہادر ہے، اگر نہ ڈرنے کو بہادری کہتے ہیں تو تو مجھ سے بڑا بہادر ہے۔ کہنے لگا یہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں، تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا۔ بہادری نہ ڈرنے کا نام نہیں، بہادری اللہ سے ڈرنے، مخلوق سے نہ ڈرنے کا نام ہے۔ اللہ سے ڈرنے اور مخلوق سے نہ ڈرنے کا نام ہے آزادی۔ آزادی بندگی خدا، اللہ کے سامنے جھکنے اور غیر اللہ کے سامنے نہ جھکنے کا نام آزادی ہے، بندگی خدا میں آزادی ہے۔ آزادی پہلا سبق ہے جو کربلا ہمیں دیتی ہے۔ آزاد جیو، آزاد مرو۔ اس زمرے میں فراوان احادیث ہیں، کلام ہیں، لیکن ظاہراً وقت طولانی ہے، ہمیں بھی آگے سفر کرنا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا، عزیزان ہمیں شہر کافی نہیں ہے زندگی بسر کرنے کے لیے، ہمیں عصر کی بھی ضرورت ہے۔ اگر بہت اچھا شہر زندگی کے لیے مل جائے اور بہت بڑا بہت برا اثر ہو یہ زندگی تباہ ہے. اور اگر شہر مناسب نہ ہو لیکن اثر مناسب ہو، بے شک دیہات میں رہتے ہوں، بے شک جھونپڑے میں رہتے ہوں، لیکن اثر اثر نبوت ہو، اثر اثر امامت ہو، اثر اثر ولایت ہو، وہ زندگی انسان کو کامیاب بنا دیتی ہے. اثر تلاش کرو. آج بیسیوں اثر موجود ہیں، اسی وقت بیسیوں اثر ہیں. ہم غور کریں کس اثر میں زندگی گزار رہے ہیں. آیا ائمہ کے اثر میں ہیں، نبی کے اثر میں ہیں، دین کے اثر میں ہیں، کس کے اثر میں زندگی گزار رہے ہیں؟ امام خمینی کا یہی پیغام ہے اپنی ملتوں کو، پاکستانیوں کو اور غیر پاکستانیوں کو، آپ اپنا اثر تلاش کرو، اپنے اثر کے ارکان تلاش کرو اور اپنے اثر کے پیشوا تلاش کرو. امام خمینی پیشوا یا اثر ہیں، اور جس کے نائب ہیں وہ صاحب العصر والزمان ہیں. صاحب العصر ہیں، توجہ فرمائیں، صاحب العصر. صاحب العصر کا معنی کیا ہے؟ صاحب العصر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت تک پردہ غیبت میں رہیں گے جب تک وہ عصر ولایت و امامت نہیں آ جاتا، جب تک امت وہ عصر انتخاب نہیں کرتی جو عصر امام کو پسند ہے، اس وقت تک وہ پردہ غیبت سے باہر نہیں آئیں گے. ہم پہلے عصر انتخاب کریں، وہ صاحب العصر خود تشریف لے آئیں گے. ہماری دعاؤں سے نہیں آئیں گے، مشرق و مغرب کی آندھیوں سے اور طوفانوں سے نہیں آئیں گے. صاحب العصر اس وقت آئیں گے جب ان کا عصر آ جائے. امام کا انقلاب اور امام کی حرکت اس عصر کی طرف جانے کی ایک حرکت ہے، جس طرح دنیا میں یہ آثار نظر آ رہے ہیں. عزیزان، پاکستان بہت پیچھے ہے، پاکستان کا تشیع بہت پیچھے ہے. اس وقت دنیا میں تشیع آپ دیکھیں کہاں جا پہنچا. خدا شاہد ہے، اگر تھوڑا سا اگر آپ کو عالمی حالات سے آشنائی ہو، اس وقت تشیع بہت آگے نکل جا چکا ہے، بہت آگے جا چکا ہے، اتنا آگے جا چکا ہے کہ طاغوت استکبار آج ڈرتا ہے تو فقط طاقت و قدرت تشیع سے ڈر رہا. ہلال شیعی کا خوف دلا رہا ہے دنیا کو، ہلال شیعی طلوع ہو رہا ہے. میں کہوں گا ہلال شیعی نہیں، بدر تشیع طلوع ہو رہا ہے. بدر تشیع، ہلال پہلی کے چاند کو کہتے ہیں، بدر چودھویں کے چاند کو کہتے ہیں. تشیع پہلی کا چاند نہیں رہا، کسی زمانے میں پہلی کا چاند تھا، آج تشیع چودھویں کا چاند بن چکا ہے. لیکن عزیزان، پاکستان کا تشیع عالمی تشیع کے ہم قدم نہیں ہے، نہ نظریاتی طور پر ہم قدم ہے، نہ سیاسی طور پر ہم قدم ہے، نہ شعوری طور پر ہم قدم ہے، نہ عملی طور پر ہم قدم ہے، نہ سیاسی طور پر ہم قدم ہے. ہمیں عالمی تشیعوں کے ہم قدم ہونے کی ضرورت ہے. عالمی تشیعوں میں یہ قدرت کیسے آئی، عالمی تشیعوں کا یہ طلوع کیسے ہوا؟ یہ طلوع عصر امام خمینی کے ذریعے سے ہوا، یہ طلوع اس پرچم کے نیچے آنے سے ہوا. ہم جن پرچموں کی چیزیں جا رہے ہیں وہ راستے ترکستان کو جاتے ہیں، لیکن وہ راستہ جو چودھویں کا چاند بناتا ہے کسی قوم کو، وہ امام خمینی کا راستہ ہے. چونکہ امام خمینی کا راستہ کربلا کا راستہ و عاشورہ کا راستہ ہے. میں پہلے بھی ایک مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ بہترین مکتب اسلام ہے جو امام خمینی نے پیش کیا، وہ بہترین قوم پاکستانی ہے. مکتب امام کو فالو کرنے کے لیے پاکستان سے بہتر کوئی اور قوم نہیں ہے، لیکن اس قوم میں تھوڑی سی مشکل ہے. اقبال کو بھی یہ مشکل معلوم تھی، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے. یہ ویران کھیت سے اقبال پریشان نہیں ہے، ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. یہ مٹی بہت زرخیز ہے، خدا شاہد ہے. تھوڑی سی طالب علمانہ شناخت کی بنیاد پر یہ عرض کر رہا ہوں، وہ شناخت جو مکتب امام کے بارے میں اور وہ شناخت جو اس قوم کے بارے میں ہے. یہ قوم بہترین قوم ہے اس مکتب کے لیے، لیکن یہ نم آ جانے کے بعد، یہ نم نم شعور ہے، یہ نم نم بیداری ہے، یہ نم نم آگاہی ہے. جس دن اس ملت کے اندر بیداری و شعور آ گیا، یہ اپنی زنجیریں بھی توڑ پھینکے گی اور یہ جتنی قومیں زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں ان کو بھی آزادی دلا دے گی انشاءاللہ. وہ دن دور نہیں کہ جب پاکستانی قوم بھی عزت و سرفرازی و آزادی کا راستہ انشاءاللہ طے کرے گی، اور طلوع آزادی و طلوع عزت کا خورشید انشاءاللہ یہاں بھی طلوع کرے گا انشاءاللہ. دعا ہے پروردگار سے، اے پروردگار اپنے اسماء حسنہ کا واسطہ
قرآن کا واسطہ، شہداء کے پاک خون کا واسطہ، انبیاء کی عصمت کا واسطہ، ائمہ کی ولایت کا واسطہ، پروردگارہ اس ملت کے اندر بیداری و شعور بیدار فرما، اس قوم کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، اس قوم کے اندر تفرقہ و نفاق ڈالنے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کی حمایت و سرپرستی کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، اس وقت عالم اسلام میں مختلف ممالک میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، تمام مسلمین کو اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، ان کے مہروں کو جو اسلامی ممالک پر مسلط ہیں اسلامی قوموں کے اوپر، ان مہروں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ مظلوم بحرین کو آزادی عطا فرما، مظلومین لیبیا کو آزادی عطا فرما، مظلومین یمن کو آزادی عطا فرما، مظلومین کشمیر کو آزادی عطا فرما، مظلومین فلسطین کو آزادی عطا فرما، مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، راہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر فتنہ و فساد، فرقہ واریت اور دہشت گردی پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کی حمایت و سرپرستی کرنے والوں کو رسوا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، پیروان امیر المومنین، عزاداران سید و شہداء، جہاں کہیں بھی ہیں دنیا میں، خصوصاً بحرین کے اندر اور پاکستان میں و بالخص پارا چنار میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، دشمنان تشیع کو نیست و نابود فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آخر میں تمام مرحومین کے لیے، خصوصاً شہداء کے لیے، اس شہر کے شہداء، دیگر سرزمینوں پر جن شہداء نے جام شہادت نوش کیا ہے، و بالاخص امام شہداء حضرت امام راحل رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔